بسم الله الرحمن الرحيم. قد ترى إذا أتوا على أرض النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها صدق الله العلي العظيم. ان دو صلوات کے بعد آیہ کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیہ کریمہ کا لفظی ترجمہ اور چند تفسیری فوائد بیان کرنے سے پہلے بطور تمہید ایک بات آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں. آپ حضرات بڑے سکون اور بڑے اطمینان کے ساتھ تفسیر رکھتے ہوئے سنیں. وما توفیق الا باللہ العلی العظیم. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی بھی ہوئے ہیں اور بادشاہ بھی ہوئے. آپ خود بھی نبی تھے اور آپ کے والد ماجد حضرت داؤد علیہ السلام بھی نبی تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے حکومت اور سلطنت کے لیے دعا مانگی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا رب اغفر لی وہب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب. رب اغفر لی، اے میرے رب مجھ کو بخش دے، معاف کر دے. وہب لی ملکن، اور مجھے ملک عطا فرما. لا ینبغی لأحد من بعدی، ایسا ملک، ایسی حکومت، ایسی سلطنت میرے بعد کسی کے واسطے لائق اور مناسب نہ ہو. ایسی حکومت اور سلطنت عطا فرما، ایسی حکومت سلطنت میرے بعد کسی کو نہ ملے. انک انت الوہاب، بے شک تو بہت زیادہ عطا فرمانے والا اور بخشنے والا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکومت اور سلطنت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے حکومت اور سلطنت عطا فرما، اور سلطنت بھی ایسی عطا فرما کہ میرے بعد ایسی سلطنت کسی کو نہ ملے. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو حکومت اور سلطنت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے ایسی سلطنت عطا فرمائی کہ روئے زمین پر ان کی حکومت، ان کے زمانے میں زمین کے کسی ٹکڑے پر کسی اور کی حکومت نہیں. چار بادشاہ دنیا میں ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے روئے زمین پر حکومت کی ہے. ان میں دو مسلمان ہوئے ہیں اور دو کافر ہوئے. مسلمان جو دو ہوئے ہیں ان میں ایک تو حضرت سلیمان علیہ السلام ہے جن کا میں ذکر کرنے لگا ہوں، اور دوسرے حضرت سکندر ذوالقرنین. اور کافروں میں جو دو بادشاہ ہوئے ہیں ان میں ایک نمرود تھا جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اور دوسرا بخت نصر تھا جس کے زمانے میں اللہ کے نبی حضرت دانیال علیہ السلام. تو سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے حکومت اور سلطنت مانگی، اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا فرمائی. ایسی حکومت اور سلطنت عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی اور جنوں کو بھی، پرندوں کو بھی ان کے تابع کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس چلنے والی ہوا کو بھی ان کے تابع اور مطیع کر دیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بہوسے والے سلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر. سلیمان علیہ السلام کے لشکر روکے جاتے تھے، اور ان کے لشکر کون تھے؟ انسان، جن اور پرندے. سارے انسان ان کے تابع تھے، سارے جن ان کے تابع تھے، اور سارے پرندے بھی ان کے تابع. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فتغفرنا لہ الریحا تجریب امرے ہی. ہم نے ہوا کو بھی سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا. ہوا بھی چلتی تھی تو سلیمان علیہ السلام کے حکم سے چلتی. اللہ فرماتا ہے تجریب امرے ہی، ہوا چلتی تھی تو سلیمان علیہ السلام کے حکم سے چلتی. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے، جو چاہے درجہ مرتبہ اختیار عطا فرما. دیکھو، انسانوں کو بھی اللہ نے تابع کر دیا، جنوں کو بھی تابع کر دیا، پرندوں کو بھی تابع کر دیا، یہاں تک کہ ہوا کو بھی تابع کر دیا. اور ہوا بھی چلتی تھی تو سلیمان علیہ السلام کے حکم سے چل. آپ تخت پر بیٹھ جاتے, آپ کا تخت دنیا کے تختوں میں ایک عظیم و شان تخت تھا. آپ کے تخت کے اوپر 300 کرسیاں بنی ہوئی, اور یہ کرسیاں لکڑی کی نہیں تھی, سونے کی, چاندی کی, زمرد کی, اور ان کے اوپر ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے. اور یہ تخت کے اوپر صرف رکھی ہوئی نہیں تھی بلکہ تخت کے اندر جڑی ہوئی تھی. کاریگروں نے ان کے پائے تخت کے اندر اس طرح مستحکم اور مضبوط کر دیے تھے کہ وہ کرسیاں اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتی. اور آپ جب دربار لگاتے تھے تو ان کرسیوں پر علماء, فقہا, وزراء اور عمرا بیٹھتے, اور آپ ان کے ساتھ مشورے کرتے تھے اور حکومت کرتے تھے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بیٹھنے کی جگہ تو الگ تھی, اور 300 کرسیاں اس تخت کے اوپر بنی ہوئی تھی, تو وہ تخت کتنا بڑا تخت ہوگا. تو آپ اس تخت کے اوپر بیٹھ جاتے تھے تو ہوا کو حکم دیتے تھے کہ میرے تخت کو اٹھا, ہوا آپ کے تخت کو اٹھا لے, تو آپ کا تخت ہوا میں اڑتا تھا. اگر آپ فرماتے ہوا کو کہ میرے تخت کو اور اونچا کر, تو وہ اونچا کر دیتی. اگر کہتے نیچا کر, نیچا کر دیتی. چل ادھر چل, تیزی سے چل, آہستہ چل. غرض کے جس طرح آپ حکم دیتے تھے اسی طرح ہوا چلتی, اور جہاں آپ جانا چاہتے تھے ہوا آپ کے تخت کو وہاں پہنچا دیتی تھی. بعض مرتبہ آپ کا تخت اتنا تیز چلتا تھا کہ ایک مہینے میں جتنا سفر ہوتا ہے پیدل, ہوا آپ کے تخت کو 4-6 گھنٹوں میں وہاں پہنچا دے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, فسخرنا لہ الریح تجری بامرہ رخاء حیث اصاب. ہم نے ہوا کو بھی سلیمان علیہ السلام کے مطیع کر دیا تھا, ہوا آپ کے حکم سے چلتی تھی, اور جہاں آپ پہنچنا چاہتے تھے ہوا پہنچا دیتی تھی. میرے بزرگوں اور دوستوں, لوگوں نے اب ہوائی جہاز بنائے, اور یہ ہوائی جہاز ہوا میں اڑتے پھرتے. قرآن کریم نے ہزاروں برس پہلے قرآن میں اس کا تصور پیش کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو چاہے کرے. پہلے ہم یہ بیان کیا کرتے تھے تو لوگ مذاق کرتے تھے, ہنستے تھے, لیکن اب تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنے کتنے بڑے ہوائی جہاز کتنا وزن لے کر ہوا میں اڑ رہے ہیں. اگر انگریزوں کے بنائے ہوئے, کافروں کے بنائے ہوئے طیارے ہوا میں اڑ رہے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو قادر و قدیر ہے, آسمانوں, زمینوں, پہاڑوں اور سمندروں کا پیدا کرنے والا ہے. اس نے اپنے فضل سے ہوا کو مطیع کر دیا سلیمان علیہ السلام کے, اور ہوا آپ کے تخت کو اڑاتی تھی. گویا ہوائی جہاز کا تصور ہزاروں برس پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پیش فرما دیا. اور آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ ہوا چلتی تھی تو سلیمان علیہ السلام کے حکم سے چلتی تھی. یہ کسی صوفی کا قول نہیں, کسی امام کا قول نہیں, یہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث بھی نہیں کہ کوئی ضعیف الایمان کہہ دے گا ضعیف حدیث ہے. یہ قرآن ہے. قرآن نے اللہ فرماتا ہے, تجری بے امرہ, ہوا چلتی تھی تو سلیمان علیہ السلام کے حکم سے چلتی تھی. ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو اختیارات عطا فرماتا. اللہ نے یہ اختیار عطا فرمایا کہ ہوا کو مطیع کر دیا کہ ہوا بھی چلتی تھی تو سلیمان علیہ السلام کے حکم سے. یہاں میں ایک دو باتیں کرتا ہوں پھر آگے بڑھتا ہوں. دیکھو, سلیمان علیہ السلام نے تو دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے ملک عطا فرما, حکومت اور سلطنت عطا فرما. سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی تو اللہ نے ان کو حکومت اور سلطنت عطا فرمائی. ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے حکومت اور سلطنت کے لیے دعا نہیں مانگی, بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میرے پیارے, اگر تو نبی بادشاہ بننا چاہے تو میں تجھے نبی بادشاہ بنا دوں, یہاں تک کہ پکے اور مدینے کے جتنے پہاڑ ہیں ان سب کو سونا بنا دوں, اور جدھر جدھر آپ جایا کریں گے سونے کے پہاڑ بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلا کریں, تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ آپ ایسے بادشاہ ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسا بادشاہ نہیں ہوا. مگر ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, یا اللہ میں نبی بادشاہ نہیں بننا چاہتا, میں نبی بندہ بننا چاہتا ہوں. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اے اللہ, میں ایک دن کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں. جس دن کھاؤں اس دن تیرا شکر کروں, اور جس دن بھوکا رہوں اس دن تیری بارگاہ میں آجزی اور زاری کروں. نبی کریم یہ کہا کرتے تھے, یا اللہ مجھے اتنا زیادہ کھانے کو نہ دے دینا کہ میں تمہاری یاد سے غافل ہو جاؤں. یہ میری تمہاری تعلیم کے واسطے تھا, ورنہ نبی کریم تو کبھی غافل نہیں ہو سکتے تھے. یہ اشارہ تھا اس طرف کہ بعض مرتبہ زیادہ مال و دولت کے آ جانے سے بندہ غافل ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد چھوڑ دیتا. آپ یہ دعا کیا کرتے تھے, اللہم احینی مسکینم وامتنی مسکینم وحشرنی یوم القیامت فی زمرۃ المساکین. اے اللہ مجھے زندہ رکھ تو مسکینی کی حالت, مجھے وفات دے تو مسکینی کی حالت میں, اور مجھے قیامت کے دن اٹھا تو مسکینوں کے ساتھ اٹھا. یہ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تھی. آپ نے حکومت نہیں مانگی, مگر میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے تو اللہ سے حکومت نہیں مانگی, مگر اللہ نے آپ کو ایسی حکومت عطا فرمائی کہ ایسی حکومت اس کائنات میں کسی اور کو ملی ہی نہیں. سلیمان علیہ السلام کو بھی ایسی حکومت نہیں ملی. مثلا سلیمان علیہ السلام کے تابع اللہ نے انسانوں کو کیا, جنوں کو کیا, پرندوں کو کیا, ہوا کو کیا. فسخرنا لہ الریح, یہ فسخرنا جو ہے اس کا مصدر اور مادہ ہے تسخیر, اور تسخیر کے معنی ہے مطیع کرنا. تو اللہ فرماتا ہے فسخرنا لہ, ہم نے مطیع کر دیا سلیمان علیہ السلام کے واسطے اس کو, الریح ہوا کو. تو فخرنا جو ہے یہ تسخیر سے ہے, اور تسخیر کے معنی ہے مطیع کرنا. سلیمان علیہ السلام کے مطیع تو اللہ نے ہوا کی. اب ذرا قرآن پڑھ کر دیکھو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مطیع اللہ نے کس کو کیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, میرے حبیب ہم نے تمہارے مطیع سورج کو بھی کر دیا اور چاند کو بھی کر دیا. میرے حبیب ہم نے سورج اور چاند کو تمہارے مطیع کر دیا, تم اشارہ کرو تو چاند کے تو ٹکڑے ہو جائیں, تم اشارہ کرو تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے. حضور کے تابع سورج اور چاند, کیا صرف سورج اور چاند نہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ, یہ رات اور دن بھی تمہارے ساتھ. تم دن کو کہو رات ہو جائے تو رات ہو جائے, اور رات کو کہو دن ہو جائے تو دن ہو جائے. کیا صرف سورج چاند رات اور دن, ایک ایک چیز کا کیا ذکر کروں, ایک ہی آئے سن لی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ, جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمینوں میں ہے ہم نے سب کا سب تمہارے مطیع کر دیا. اللہ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ, جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمینوں میں ہے ہم نے سب کا سب تمہارے مطیع کر دیا. وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے تو میرے مطیع ہے, ساری کائنات تیرے مطیع. تو حضور درختوں کو حکم دیتے تھے درخت چڑھ کر آتے, جا اتلتا وتے ہلا سجارو ساجے دتن تمشی لئی ہے الا ساتن بلا قدمی مولا یا صلی وسلم دائمًا ابدًا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سرکار کی دعوت پر درخت بھی چل کر آئے, حالانکہ ان کے پیر نہیں تھے, بغیر پیروں کے وہ چل کر آئے, اور انہوں نے آ کر آپ کا کلمہ پڑھا. آپ کے اشارے سے پتھر چل کر آئے, پانی کے اوپر تیر کر آئے, اور آ کر آپ کے رسول ہونے کی شہادت دی. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو مطیع کر دیا تھا. اگر میں تفصیل کے ساتھ بیان کروں تو بڑا وقت درکار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی حکومت عطا فرمائی کہ زمین و آسمان کی سب چیزیں سرکار کے مطیع فرما. بلکہ سنو کیسا حاکم اللہ نے بنایا. اللہ فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموا فیما شجر بینہم, اے محبوب تیرے رب کی قسم کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے معاملات میں تجھے اپنا حاکم نہ مانے. جو نبی کریم کو حاکم نہیں مانتا, اللہ فرماتا ہے میرے محبوب تیرے رب کی قسم وہ مومن ہی نہیں ہوتا. اس کا شان نزول آپ نے سنا ہوگا, ایک یہودی اور ایک منافق کی آپس میں لڑائی ہو گئی زمین پر پانی لگانے کے سلسلے میں. زمین پر پانی لگاتے ہیں نا, تو پانی لگانے میں جھگڑا ہو گیا, تو لڑائی ہو گئی دونوں کے درمیان. یہودی نے کہا تو میری نہیں مانتا, میں تیری نہیں مانتا, فیصلہ کیسے ہوگا؟ کسی تیسرے کو حکم بنا, فیصلہ کرنے والا بنا, تو جو وہ فیصلہ کرے وہ ہمیں منظور ہو. تو یہودی نے کہا کہ چلو تم اپنے نبی کو حکم بنا رہے, اگرچہ میں تمہارے نبی کو نبی نہیں مانتا, مگر ان کا فیصلہ مجھے منظور ہو, یہ میں جانتا ہوں کہ وہ انصاف کرنے والے, تو تم اپنے نبی کو ہی حکم بنا لو اور اپنے نبی کے پاس لے چلو فیصلہ, جو وہ فیصلہ کر دیں گے مجھے منظور ہوگا, چاہے وہ میرے خلاف ہی کرے. اس سے یہ بھی اندازہ کرو کہ یہودی عیسائی اگرچہ ہمارے نبی پاک کو نہیں مانتے تھے, مگر اس بات کو وہ بھی تسلیم کرتے تھے کہ یہ عادل اور منصف, آپ کے عدل و انصاف کے وہ بھی قائل. اور اس یہودی کو کیا پتا تھا کہ یہ منافق ہے, اوپر سے مسلمان ہے اندر سے بےمان ہے. وہ تو سمجھتا تھا کہ یہ مسلمان ہے, نماز پڑھتا ہے, کلمہ پڑھتا ہے. مثلاً اب ہندو سکھ آ جائیں یا انگریز آ جائیں تو ان کو کیا پتا ہے کہ بھائی یہ بھابی ہے یا سنی ہے یا شیعہ ہے یا دو بندی ہے, وہ تو یہی سمجھے گا کہ سارے مسلمان ہیں. وہ یہودی تھا, وہ غیر مذہب کا آدمی
نکاح اس نے دیکھا یہ کلمہ پڑھتا ہے نمازیں پڑھتا ہے لیکن اس کو کیا پتا تھا کہ یہ زبان سے کلمہ پڑھتا ہے دیر سے مسلمان ہے
یہ اس کو بیچارے کو کیا پتا تھا وہ تو غیر قوم کا آدمی تھا لیکن اب اگر یہ اپنے نبی کو حکم نہ مانتا نام کا مسلمان تو پھر اس کی رہتی نہیں تھی وہ یہودی کہتا بڑا افسوس ہے تجھ پر کہ میں تو تیرے ہی نبی کو حکم بنا رہا تو تم اپنے نبی کا بھی فیصلہ نہیں مانتا تو اور کس کا مانے گا اس منافق مسلمان نے خیال کیا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں نماز پڑھتا ہوں تو وہ میرے کلمے اور نماز کو دیکھ کر ظاہر ہے کہ فیصلہ میرے حق میں کریں ایک یہودی کے مقابلے میں یقیناً میرے حق میں فیصلہ کریں گے لیکن یاد رکھو عدل و انصاف کی نظر میں قومیت نہیں ہے رنگ و روپ نہیں ہے دین و مذہب نہیں ہے عدل و انصاف ایک ترازو ہے اس ترازو کے دو پلڑے چاہے تم ایک پلڑے میں سونا ڈال دو ایک پلڑے میں مٹی ڈال دو ترازو نے یہ بتانا ہے کہ وزن کس کا زیادہ ہے اس کو مٹی سونے سے کوئی تعلق نہیں ہے تو انصاف کی نگاہ میں سب برابر جب عدل و انصاف کیا جائے تو پھر قومیت کو نہیں دیکھا جاتا دین و مذہب کو نہیں دیکھا جاتا اور علاقائی معاملے کو پیش نظر نہیں رکھا جاتا کہ یہ ہمارے علاقے کا ہے یہ غیر علاقے کا ہے عدل و انصاف کا تعلق اس عدل سے ہے برابری سے ہے کہ جو سچا ہو اس کو سچا کرو جو سچا ہو اس کو سچا کرو چاہے وہ کسی قوم سے کسی مذہب سے کسی علاقے سے بھی تعلق رکھتا یہی وہ عدل و انصاف تھا جس کو دیکھ کر کافر بھی مسلمان ہو جاتے چنانچہ میں آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خلیفہ وقت آپ جن دنوں میں خلیفہ تھے ان دنوں کی بات آپ کی ذرا گم ہو گئی ذرا گم ہو گئی تو آپ نے اپنی وہ ذرا ایک یہودی کے پاس دی یہودی سے کہا بھائی یہ ذرا تو میری ہے اس نے کہا صاحب آپ کی کیسے ہے یہ تو میری ہے تو آپ نے فرمایا تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تیری ہے اس نے کہا جی دلیل یہ ہے کہ میرے قبضے میں اس کا ہونا یہ سب سے بڑی دلیل آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ کی ہے آپ نے فرمایا میرے پاس دلیل ہے میں دلائل پیش کرتا ہوں گواہ پیش کرتا ہوں انہوں نے کہا عدالت میں میرے خلاف دعویٰ کر دی اور وہاں اپنے گواہ پیش کر کے لے لی اس طرح ہم مٹھے نہیں دے سکتے حضرت علی نے دعویٰ کر حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے جس کو قاضی القضات مقرر کیا ہوا تھا کوفے میں ان کا نام تھا قاضی شرعی خود حضرت علی نے ان کو مقرر آج کل کی اصطلاح میں قاضی القضات کو کہتے ہیں چیف جسٹس سارے قاضیوں کا بڑا قاضی سارے ججوں سے بڑا جج قاضی شرعی تھے جن کو حضرت علی نے خود مقرر کیا ہوا تھا حضرت علی نے ان کی عدالت میں دعویٰ کر دیا کہ میری زرہ گم ہو گئی ہے اور فلاں یہودی کے پاس قاضی شرعی نے اس کے یہودی کو بلایا اور آپ بھی پیش ہوئے حالانکہ آپ امیر المومنین خلیفہ وقت بادشاہ تھے وقت کے لیکن اپنے ماتحت قاضی کی عدالت میں آپ نے مقدمہ پیش قاضی صاحب نے یہودی سے پوچھا بھئی یہ زرہ کس کی اس نے کہا جی میری قاضی صاحب نے کہا تمہارے پاس کیا دلیل ہے تمہاری اس نے کہا جی دلیل یہ ہے کہ میرے قبضے میں ہونا یہ دلیل ہے میرے ہونے ان سے آپ پوچھئے کہ یہ جو کہتے ہیں میری ہے ان کے پاس کیا دلائل ہیں کیا گواہ ہیں قاضی صاحب نے حضرت علی سے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی دلیل کوئی گواہ ہے کہ یہ زرہ آپ کی ہے تو آپ نے فرمایا ہاں میں گواہ پیش کیا آپ نے اپنے بیٹے حضرت امام حسن کو بطور گواہ پیش کیا اور اپنے غلام قمبر کو گواہ پیش کیا قاضی صاحب نے کہا کہ حضرت یہ امام حسن آپ کے بیٹے ہیں بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں نہیں مانی جائے آپ کے تو بیٹے ہیں تو بیٹا تو باپ کے حق میں گواہی دے اگرچہ وہ سچ بولے غلط گواہی نہ دیں لیکن قانونی طور پر بیٹے کی گواہی باپ کے معاملے میں قبول نہیں اور دوسرا گواہ جو ہے وہ آپ کا غلام آپ کا نوکر تو غلام کی گواہی اپنے مالک کے حق میں معتبر اور مقبول نہیں کوئی اور گواہ آپ کے پاس ہے تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم تو حضور کے صحابی تھے خلیفہ تھے سچ بولنے والے تھے انہوں نے سیرت کی خاطر کوئی جھوٹے گواہ تو نہیں نا پیش کرتے تھے انہوں نے کہا میرے پاس یہ دو ہی گواہ قاضی صاحب نے کہا ان دونوں کی گواہی آپ کے حق میں معتبر نہیں ہے تو چونکہ آپ گواہ نہیں پیش کر سکے لہذا میں فیصلہ دیتا ہوں کہ یہ زرہ یہودی کے پاس ہے اسی کی اللہ اکبر فیصلہ ہو گیا حضرت علی نے کوئی غصہ نہیں کیا کوئی ناراضگی نہیں کی کوئی دل میں تنگی محسوس نہیں کی کوئی آج کل کا زمانہ ہوتا تو اس قاضی کو ایک دم معطل کر دے اور پتہ نہیں اس پر کیا کیا مصیبتیں ٹوٹتی ہیں تو نے میرے خلاف فیصلہ دے دیا میں امیر المومنین میں وقت کا بادشاہ بڑی عدالت میں مجھے جھوٹا کر دیا اور میرا بیٹا جو جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے اس کی گواہی تو نے نہیں مانی نہیں یہ عدل و انصاف حضرت علی نے کہا تھی باہر نکلے تو وہ یہودی کہنے لگا حضرت یہ سرا آپ کی ہے آپ سرا بھی لیجیے اور سرا لینے سے پہلے مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنائیے یہ دین بالکل سچا دین ہے اس دین میں ایک عدل انصاف کرنے والا یہ نہیں دیکھتا کہ یہ بادشاہ ہے یہ امیر المومنین ہے یہ داماد رسول ہے یہ حسن حسین کا باپ ہے اور دوسری طرف ایک یہودی ہے یہ ایسا سچا دین ہے کہ نہ قومیت کو دیکھتا ہے نہ شخصیت کو دیکھتا ہے اور نہ کسی اور چیز کو دیکھتا ہے یہ عدل و انصاف کرتا ہے واقعی یہ دین سچا ہے میں مسلمان ہوتا ہوں مجھے کلمہ پڑھا یہ تھے ہمارے حضرات اور یہ تھا ہمارا دین یہ تھی ہمارے دین کی تعلیم یہ ہمارے بزرگوں کے کارنامے اور عدل و انصاف کی مثالیں تھیں
جن کو دیکھ سن کر غیر مسلمان بھی مسلمان ہو جاتے. تو خیر بات یہ کر رہا تھا کہ یہودی نے کہا منافق تھے کہ تمہارے نبی جو فیصلہ کر دیں مجھے منظور, اگر تھے میں ان کو نبی نہیں مانتا مگر ان کا فیصلہ منظور. اچھی بات, حضور کی بارگاہ میں چلے گئے, حضور نے دونوں کی بات سنی, فرمایا بھائی جو مقدمہ تم میرے پاس لے کر آئے ہو اس مقدمے میں یہ یہودی ہے. دین مذہب اپنی جگہ, جو تمہارا جھگڑا ہے جو نزاع ہے اس معاملے میں یہ یہودی سچ. حضور نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا اور وہ تھا بھی اس معاملے میں سچا. باہر نکلا ہے منافق, وہاں تو کچھ نہ بولا, باہر نکل کے کہنے لگا مجھے حضور کا فیصلہ منظور نہیں, مجھے نبی کریم کا فیصلہ منظور نہیں. یہودی حیران ہو گیا, کہے گا تو کیسا مسلمان, تو مسلمان ہے جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے, جس کو اپنا نبی اور رسول مانتا ہے, اگر اس کا بھی فیصلہ تجھے منظور نہیں تو پھر اور کس کا منظور ہوگا. وہ منافق کہنے لگا مجھے حضرت عمر کا فیصلہ منظور, حضرت عمر جو فیصلہ کر دے وہ منظور. یہودی نے کہا چار ان کے پاس چل, سچا تو ہر جگہ سچا ہی ہونا, حضرت عمر بھی اسی نبی کے غلام جس نبی نے میرے حق میں فیصلہ کیا. حضور کے دونوں حضرت عمر کے پاس چلے, کہا حضرت ہم آپ کے پاس آئے ہیں, ہمارا جھگڑا ہو گیا ہے تو آپ فیصلہ کر. آپ نے فرمایا نبی کریم کے ہوتے ہوئے, اللہ کے رسول کے ہوتے ہوئے عمر کو کیا حق پہنچتا ہے کہ فیصلے کرے, جاؤ اللہ کے رسول سے فیصلہ کرو. جب وہ تشریف فرما ہے تو ان کے ہوتے ہوئے ہمیں نہیں حق پہنچتا کہ ہم فیصلہ کریں, ان سے فیصلہ کرو. یہودی کہنے لگا جی ان کے پاس ہم گئے تھے, انہوں نے ہم دونوں کی بات سنی ہے, سن کر انہوں نے فیصلہ میرے حق میں کر دیا, یہ وہاں تو کچھ بولا نہیں اور باہر نکل کے کہتا ہے مجھے حضور کا فیصلہ منظور. تو میں تو حیران ہو گیا کہ یہ عجیب مسلمان جس نبی اور رسول کا کلمہ پڑھتا ہے اسی کا فیصلہ منظور نہیں. تو پھر میں نے اس سے پوچھا کہ پھر بتا تجھے کس کا فیصلہ منظور ہے, اس نے آپ کا نام لیا, ہم آپ کے پاس آ گئے. حضرت عمر نے جب یہ سنا تو اس منافق سے کہنے لگے کیوں بھائی یہ ٹھیک کہتا ہے, نبی کریم نے تمہارے درمیان فیصلہ کیا ہے؟ بتا جی ہاں. تو حضور نے اسے اس کے حق میں فیصلہ کیا ہے؟ جی ہاں. تو پھر کیا تجھے منظور نہیں؟ اس نے کہا جی نہیں, آپ جو کریں گے وہ منظور ہو. فرمایا اچھا پھر میں تیرا فیصلہ کرتا ہوں. خیر آپ اندر چلے گئے اور اندر سے تلوار لے آئے, تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا, جسم سے سر کو جدا کر دیا, کہا جس کو رسول اللہ کا فیصلہ منظور نہیں اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی, یہ ہے اس کا فیصلہ. اللہ جس وقت حضرت عمر نے اس کا سر قلم کیا مار دیا, تو منافق جو تھے نا منافق, انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو حضرت عمر نے ایک مسلمان کو مار دیا, کلمہ گو کو مار دیا, نمازی کو مار دیا, روزے دار کو مار دیا, دیکھو جی حضرت عمر نے ایک مسلمان کو مار دیا. لگے نا شور مچانے. اس کے ساتھی جو تھے ہم خیال, اللہ تعالیٰ نے آئے ستاری, اللہ تعالیٰ ایک ساتھ فرماتا ہے فلا اور لا جو مینو نہ حتا جو حق کے منہ کا سیما سجارا صحیح نہ ہو. اے محبوب تیرے رب کی قسم کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے معاملات میں تجھے اپنا حاکم نہ مانے. اللہ نے حضرت عمر کی تائید کی کہ حضرت عمر نے مسلمان کو نہیں مارا, بے ایمان کو مارا ہے, کافر کو مارا ہے. میرے محبوب جو تیرا فیصلہ نہ مانے, چاہے کلمہ پڑھے نماز پڑھے, تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے ایسا حاکم بنایا کہ جو سکا کو حاکم نہ مانے وہ مسلمان ہی نہیں ہے. سنو سنو کیسے حاکم ہے سرکار. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آزاد کردہ غلام تھے حضرت زید ابن حارثہ, سب جانتے ہیں. میں مختصر طور پر ان کا قصہ سناؤں تاکہ آپ کو پوری معلومات حاصل ہو جائے. زمانہ جاہلیت میں عرب میں منڈیاں لگتی تھیں, ان منڈیوں میں اور ان کے علاوہ بھی عورتیں مرد بچے بچیاں بکا کرتے. یہ جیسے یہاں بکریاں بھیڑے دمبے مہندے گائے بھینس بکتی ہے نا منڈیاں لگتی, اس طرح عورتیں مرد بچے اور بچیاں بکتی اور لوگ ان کو خرید لیتے, اور وہ خریدے ہوئے غلام, خریدے ہوئے لوگ غلام کہلاتے, آدمی غلام کہلاتے تھے, عورتیں کنیزے کہلاتے. تو اس طرح لوگوں کے پاس غلام ہوتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بی بی مومنوں کی ماں حضرت خدیجہ کے بھائی حضرت حکیم ایک منڈی میں گئے اور وہاں سے چند غلام خرید کرنا, ان میں یہ حضرت زید بھی تھے یہ بچے. حضرت خدیجہ کے بھائی نے حضرت خدیجہ سے کہا کہ میری بہن میں چند غلام اور لونڈیاں خرید کر لایا ہوں, تجھے بھی اگر کسی غلام کی ضرورت ہو گھر کے چھوٹے موٹے کام کرنے کے لیے تو لے لو. تو حضرت خدیجہ نے زید کو پسند کیا کہ یہ بچہ مجھے دے دو, چھوٹے موٹے کام کر لیا. تو حضرت حکیم نے اپنا غلام خریدا ہوا زید اپنی بہن حضرت خدیجہ کو دے. جب حضرت خدیجہ کی شادی ہوئی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ, تو حضرت خدیجہ نے اپنا یہ غلام نبی کریم کو دے دیا. نبی کریم جو غلامی کی زنجیروں کو کاٹنے کے لیے آئے تھے, سرکار نے زید کو آزاد کر دیا. آزاد کر کے منہ بولا بیٹا بنا کے رکھ کہ میں تجھے غلام بنا کے نہیں رکھا, میں تجھے آزاد کرتا ہوں، تو غلام نہیں ہے، میں تجھے منہ بولا بیٹا بنا لیتا ہوں، تو اب میرے پاس ایک بیٹے کی حیثیت سے رہے گا، غلام کی حیثیت سے نہیں۔ تو حضور حضرت زید سے اسی طرح سلوک فرماتے تھے، اسی طرح شفقت فرماتے تھے جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے پر شفقت فرماتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، کیونکہ حضور تو صاحب کا رحمت۔ سنو، حضرت زید کے باپ کو پتا چلا کہ میرا بیٹا بکتے ہوئے مکے پہنچ، اور مکے میں خاندان قریش کے ایک سردار ہیں، ان کے پاس رہتا، تو وہ بیچارہ پوچھتا پوچھاتا کھوج لگاتا ہوا مکے میں، نبی کریم کو آ کر ملا، کہنے لگا جی زید جو آپ کا غلام ہے وہ میرا بیٹا، میں زید کا باپ ہوں، میرا نام ہے حارثہ، تو جتنے پیسے آپ نے لینے ہیں لے لیجیے، میرا بیٹا مجھے دے دیجیے، کیونکہ میرا بیٹا جس دن سے گھر سے نکلا ہے، اس کی ماں، اس کی بہنیں، اس کے بھائی، ہم سب گھر والے اس کے بغیر بڑے پریشان ہیں، خصوصاً اس کی ماں بہنیں بڑی اداس اور پریشان ہیں، تو ہم میرا بیٹا مجھے دے دیجیے، جتنے پیسے آپ نے لینے ہیں لے لیجیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہم نے تیرے بیٹے کو غلام بنا کے نہیں رکھا، ہم نے اس کو آزاد کیا، اب ہم نے اس کو منہ بولا بیٹا بنا کے رکھا، تم اپنے بیٹے سے پوچھ لو، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو خوشی سے چلا جائے، ہم ایک پیسہ بھی نہیں، اس کی مرضی پر، اور اگر وہ نہ جانا چاہے تو ہم زبردستی اس کو تیرے ساتھ نہیں بھیج، وہ خوشی سے جانا چاہے چلے جائے، ہم سے ہماری طرف سے اجازت، اور اگر وہ تو خود نہیں جانا چاہے تو ہم زبردستی اس کو تیرے ساتھ نہیں بھیجیں گے، تم اپنے بیٹے کو جا کر پوچھ۔ وہ بڑا خوش ہوا کہ اتنے مہربان، کہتے ایک پیسہ بھی نہیں لے، اور کہتے ہیں اپنے بیٹے سے پوچھ لو تو برابر، میرا بیٹا گھر جانے کو نہیں چاہے گا، ماں باپ کے پاس جانے کو نہیں چاہے گا، اور بڑا خوش خوش آیا، بیٹے کو ملا، کہنے لگا بیٹا تیرا مالک تیرا آقا بڑا مہربان ہے، بڑا صاحب خلق ہے، بڑی محبت سے پیش آیا ہے، اس نے تجھی پر ہی چھوڑا ہے کہ تیری خوشی پر ہے، تو اب تو چل میرے ساتھ، تیری ماں تیری بہنیں سب تجھے ملنے کے لیے بڑی پریشان۔ حضرت زید نے کہا، بابا میں نبی کریم کو چھوڑ کر نہیں جاؤں، میں حضور کو چھوڑ کر نہیں جاؤں، میں اس دربار کو چھوڑ کر نہیں جاؤں، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، میں ساری زندگی حضور کے قدموں میں گزاروں گا، اور حضور کے قدموں میں ہی جان قربان کروں گا، میں سرکار کا دربار چھوڑ کے نہیں جاؤں۔ اس کا باپ حارثہ حیران ہو، بیٹا میں تیرا باپ ہوں اور تجھے گھر چلنے کے لیے کہتا ہوں، تو ماں باپ کا خیال نہیں کر رہا۔ حضرت زید نے کہا، ایسے ہزاروں ماں باپ نبی کریم کی جوتیوں پر قربان، میں سرکار کو چھوڑ کے نہیں۔ بابا اگر تم بھی دنیا آخرت میں نجات چاہتے ہو تو انہی کے قدموں میں آ جاؤ، تو جہان کی نعمتیں ان کے قدموں میں ہیں، تم بھی یہاں آ جاؤ، مجھے یہاں سے لے کر نہ جاؤ بلکہ تم بھی یہاں آ جاؤ، اگر دو جہان کی نعمتیں چاہتے۔ حضرت زید نبی کریم کو توڑ کر نہیں گئے۔ لو سنو، حضرت زید جوان ہو گئے، جب جوان ہو گئے تو حضور نے فرمایا اب ان کی شادی کرنی چاہیے، نبی کریم علیہ السلام نے حکم دیا کہ میری پھوپھی زاد بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ زید کا نکاح کر۔ حضور نے فرمایا میں نے زید کا نکاح اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب سے کر۔ حکم پہنچا حضرت زینب کے پاس کہ نبی کریم نے ایسا کیا، تو حضرت زینب حضور کی خدمت میں آئیں، کہنے لگی یا رسول اللہ یہ آپ نے کیسا حکم کرا، میں خاندان قریش کی شاخ بنی ہاشم جو سب سے افضل خاندان، روئے زمین پر اس خاندان سے افضل کوئی خاندان نہیں، میں اس خاندان کی چشم و چرا، اور یہ زید جو منڈیوں میں دکھتا رہا اس کے ساتھ آپ نے میرا نکاح کر دیا، حکم دے دیا، تو آپ نے میرے مرتبے کو پیش نظر نہیں رکھا، میں ایک اونچے خاندان کی لڑکی، یہ ایک گلیوں منڈیوں میں بکنے والا غلام، آپ نے اس کے ساتھ میرے نکاح کا کیسے حکم دے دیا؟ آپ نے میرے مرتبے اور مقام کو پیش نظر رکھنا تھا، میرا نکاح کسی سردار سے، کسی اونچی قوم والے سے کرنا تھا، یہ تو غلام رہا۔ جب حضرت زینب نے ذرا سے ناپسندیدگی کا اظہار کیا تو اللہ نے آئے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم۔ اللہ فرماتا ہے کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ لائق نہیں کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول کوئی فیصلہ کر دے، کوئی حکم دے دے، تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے سامنے اپنا اختیار جتائے، یہ کسی مومن مرد اور عورت کو لائق نہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے سامنے وہ اپنا اختیار جتائیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے سامنے ہر مومن مرد ہو یا عورت کو بے اختیار ہے، بس ان کو یہی لائق ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے سامنے وہ اپنی گردن جھکا دیں اور کہہ دیں آمنا و بصدق۔ جب یہ آیت اتری تو حضور نے حضرت زینب کو بلا کر یہ آیت سنائی، انہوں نے اسی وقت توبہ کی اور کہا حضور مجھے آپ کا فیصلہ منظور، چنانچہ نکاح ہو گیا۔ میں بتانا یہ ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو ایسا حاکم بنایا کہ فرمایا میرے پیارے تیرے حکم کے سامنے کسی کو اپنا اختیار نہیں ہے، تیرے حکم کے سامنے سب سے اختیار ہیں سوائے تسلیم کے، ان کے واسطے کوئی چارہ. ایت میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ اذا قضى الله ورسوله امرا، کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول کسی کام کا، کسی امر کا فیصلہ کر دے. حالانکہ فیصلہ تو حضور نے کیا، حکم تو حضور نے دیا تھا، مگر اللہ فرماتا ہے اذا قضى الله ورسوله امرا، تو بتانا یہ تھا اللہ نے کہ میرے رسول کا فیصلہ یہ میرا فیصلہ ہے اور میرے رسول کا حکم میرا. تو جب رسول اللہ کا حکم اللہ کا حکم ہوا تو اللہ رسول کے حکم کے سامنے کس کو اختیار ہے؟ کہ وہ اپنا اختیار دیتا. اللہ نے ایسا حکم بنایا. اور سنو، نعت خواں حضرات یہ نعت میں پڑھتے تھے مگر مجھے تجسس تھی کہ یہ واقعہ کسی جگہ مل جائے، تو مل گیا. اور صحیح واقعہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی تھے حضرت تھا، ان کا رنگ بھی ذرا سانولا تھا اور ظاہری شکل و صورت حسن و جمال کے لحاظ سے ذرا خوبصورت نہیں، اور غریب بھی تھے. ایک تو غریب تھے، دوسرا رنگ و روپ کے لحاظ سے، حسن و جمال کے لحاظ سے کچھ ذرا کم تھے، تو کوئی ان کو رشتہ نہیں دیتا. ایک دن حضور نے فرمایا، جائے تمہاری شادی ہو گئی، حضور مجھے کوئی رشتہ دیتا ہی نہیں، ایک تو میں غریب ہوں، دوسرا میرا رنگ کالا ہے، تیسرا میں ذرا خوبصورت نہیں ہوں. تو چلو پیسہ ہوتا، دولت ہوتی، گھر بار ہوتا تو بھی، گھر بار بھی نہیں، پیسہ بھی نہیں، غریب ہوں اور رنگ روپ بھی نہیں، چلو شکل و صورت ذرا اچھی ہوتی، تو اس واسطے مجھے تو کوئی رشتہ دیتا ہی نہیں. تو فرمایا کہ تمہارے خاندان میں، تمہاری برادری میں کوئی رشتہ ہے؟ یہ رشتے تو بہت ہیں. فرمایا اچھا جاؤ اپنے فلاں رشتے دار سے کہو کہ ہم نے تمہارا رشتہ اس کی لڑکی سے کر دی، ہم نے کر دی، جاؤ جا کر ان سے کہو. یہ بھی بات قابل غور ہے. کیوں بھائی؟ میں، آپ یا کوئی اور بہت بڑے مولوی صاحب اپنی طرف سے کسی کا رشتہ کسی کی بیٹی کے ساتھ خود بخود کر سکتی؟ لیکن نبی کریم فرماتے جاؤ ہم نے کر. ایک واقعہ تم پہلے بھی سن چکے. تو یہ وہی حکم دے سکتا ہے جس کو اللہ نے مالک کو مختار بنایا. فرمایا جاؤ اپنے اس رشتے دار سے کہو کہ ہم نے تمہارا رشتہ اس کی بیٹی سے کر دی. وہ ساتھ چلے گئے. حضرت تھا دستک دی، لڑکی کا باپ باہر آیا، کہا کہ میرا رشتہ رسول اللہ نے تمہاری بیٹی سے کر دی. حضور نے رشتہ کر دیا اور ہم سے پوچھا ہی، ہم سے مشورہ ہی نہیں لیا، اور تمہارے پاس نہ کوئی گھر ہے، نہ باہر ہے، نہ کوئی پیسہ، نہ کوئی بھائی، آنے دینے کو نہیں ہے، اور پھر تمہاری شکل و صورت، رنگ و روپ بھی نہیں ہے، تو تم میری بیٹی کو رکھو گے کہاں؟ وہ گزارا کیسے کرے گی؟ اللہ نے میری بیٹی کے کیسے نصیب کر دیے، وہ لگے باتیں کرنے. انہوں نے انکار کر دیا کہ جاؤ نبی کریم سے کہو کہ ہمیں آپ کا یہ فیصلہ منظور نہیں. یہ باپ کہہ رہا ہے اور بیٹی بھی سن رہی. جب باپ نے یہ کہا اور حضرت کے ساتھ واپس آنے لگے تو لڑکی دوڑ کر باہر نکل آئی، کمرے سے باہر نکل آئی. ابا تو نے کیا کہہ دیا؟ تو کیا کہتا ہے مجھے رسول اللہ کا فیصلہ منظور نہیں؟ تجھے پتا ہے رسول اللہ کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اگر تو کہے گا منظور نہیں تو ایمان جاتا رہے گا. اگر تو نے کہہ دیا منظور نہیں تو ایمان جاتا رہے گا، اپنے الفاظ واپس لے، توبہ کر، تو رسول اللہ نے فیصلہ کیا ہے مجھے منظور. ابا فیصلہ تیرے متعلق نہیں کیا، میرے متعلق کیا. میں جس طرح بھی ہو سکے گا زندگی گزار لوں گی، مگر مجھے رسول اللہ کا فیصلہ منظور ہے. میں فخر کروں گی کہ دوسری لڑکیوں کے نکاح ان کے ماں باپ کرتے ہیں، میرا نکاح اللہ کے رسول نے کیا. چنانچہ شاعر کہتا ہے کہ لڑکی نے کہا، غور کر ابا نہ اس کے رنگ تو کالے کو دیکھ، غور کر ابا نہ تو اس کے رنگ کالے کو دیکھ، میں یہ کہتی ہوں کہ اس کے بھیجنے والے کو دیکھ، میں یہ کہتی ہوں کہ اس کے بھیجنے والے کو دیکھ. میں نے مانا ہے یہ کالا حسن میں بھی ماند ہے، میں نے مانا ہے یہ کالا اور حسن میں بھی ماند ہے، لیکن بھیجنے والا تو اس کا چودھری کا چاند ہے. تیری لڑکی اس کے کالے رنگ پر مسرور ہے، اور کالی کملی والے کی مرضی مجھے منظور ہے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں، اللہ نے دیکھو حضور کو کیسا حاکم بنا. فرمایا میرے محبوب جو تیرا فیصلہ نہ مانے، تیرے رب کی قسم مومن ہو ہی نہیں سکتا. اللہ اکبر. سلیمان علیہ السلام کو مانگے سے حکومت نے، حضور کو بن مانگے. سلیمان علیہ السلام کے مطیع اللہ تعالیٰ نے انسانوں، جنوں، پرندوں، ہوا کو کیا، اور نبی کریم کو مطیع اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو، ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کے مطیع کر دیا. تو یہ سمرن بات آ گئی، چلیے اسی مقام پر پھر آ جاتے. سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے حکومت دی. کیسی حکومت؟ سن چکے ہیں، انسان بھی تابع، جن بھی تابع، پرندے بھی تھے اور ہوا بھی تھے. ایک دن سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ بھئی ہم سیر کرنا چاہتے ہیں اور اس طرح سیر کرنا چاہتے ہیں کہ سارے لشکر ہمارے ساتھ جن بھی ہوں انسان بھی ہوں پرندے. حکم دے دیا گیا کہ سب کو جمع کرو. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وہ سیوا نے تو لئی مانا جنو دو من الجن والانس والطیر فہم یوزعون. جمع کیے جانے لگے سلیمان علیہ السلام کے بعد سے ان کے لشکر
جنوں سے انسانوں سے اور پرندوں.
سب کو حکم ہو گیا آ جاؤ بھائی اکٹھے ہو جاؤ سب جمع ہو جاؤ. ہو گئے جمع.
کتنا بڑا لشکر تھا؟ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اتنا بڑا لشکر تھا انسانوں کا کہ ساڑھے 12,000 مربع میل زمین کے اندر وہ لشکر پھیلا ہوا. 12,500 مربع میل اتنا بڑا لشکر انسانوں کا جنوں. سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھ گئے. پرندے جو تھے نا پرندے انہوں نے اپنے پروں کو کھول کر پر ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر اس طرح کر دیا جیسے تخت کے اوپر سائبان لگا ہو. پرندوں نے اپنے پروں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملایا اور وہ اڑنے لگے. سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں اڑ رہا تھا, اوپر پرندوں نے پروں کے ساتھ سایہ کیا ہوا تھا. انسان اور جن ساتھ ساتھ چل رہے, انسان زمین پر ساتھ ساتھ چل رہے تھے اور آہستہ آہستہ آپ کا تخت ہوا میں اڑ رہا. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہاں ایک بات کرتا ہوں, یہ بڑی سبق کا موضوع. حضرت سلیمان علیہ السلام نے دل میں خیال کیا کہ اس وقت روئے زمین پر میرے جیسا کوئی, یہ دل میں انہوں نے خیال. بے شک اس وقت روئے زمین پر ان جیسا کوئی نہیں تھا, مگر یہ خیال نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو آج بھی پتا کیوں ہی انہوں نے یہ دل میں خیال کیا کہ اس وقت روئے زمین پر دنیا میں میرے جیسا کوئی نہیں. تو تخت کا ٹیڑھا ہو, تخت جو ٹیڑھا ہوا تو آپ نے ہوا کو ڈانٹا ہو. ہوا سیدھی ہو کے ڈال. تو ہوا نے کہا حضرت جی آپ بھی ذرا اپنا خیال سیدھا کر لیجیے. میں تو غلام ہوں مطیع ہوں, سیدھی ہو کے چلنا ہے میں نے, مگر آپ بھی ذرا اپنے خیال کو سیدھا کر لیجیے. بے شک اس وقت روئے زمین پر آپ جیسا کوئی نہیں, مگر ایسا نہ کہیے, ایسا خیال نہ کیجیے, آج ہی کیجیے کیونکہ آج ہی اللہ تعالیٰ کو پسند. فخر و غرور اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اسی واسطے ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انا سید المرسلین ولا فخر. میں سارے رسولوں کا سردار ہوں لیکن اس پر میں فخر نہیں کر, یہ بات فخر سے نہیں کہ. حضور فرماتے ہیں انا قائد المرسلین ولا فخر, میں سارے رسولوں کا قائد اعظم ہوں مگر یہ بات فخر سے نہیں کہتا, اس پر میں فخر نہیں. فخر اللہ تعالیٰ کو, غرور اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. جو غرور کرتا ہے تکبر کرتا ہے اللہ اس کو نیچا کر, اور جو عاجزی کرتا ہے اللہ اس کو اونچا کر. من تواضع للہ رفعہ اللہ. حضور فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ اس کو اونچا کرتا ہے. اور ایک بات اسی طرح کی سناؤں, سارے پرندے بھی ثابت. اور ادھر دھیان کرو, اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو تمام پرندوں کی بولیوں کا علم عطا فرمایا. اور یہ نہ سمجھنا کہ سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا, حضور کو عطا نہیں ہے. حضور کے علم کے برابر تو کسی کا بھی علم نہیں. اللہ کے بعد سب سے بڑے عالم حضور علیہ الصلوۃ والسلام, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے لوہے محفوظ اور قلم کا علم جو ہے وہ آپ کے علموں میں سے ایک علم. اور میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں کہ یہ پرندوں کی بولیوں کا علم اللہ تعالیٰ نبیوں کو عطا فرماتا ہے. میں کہتا ہوں نبیوں کی برکت سے اولیاء اللہ کو بھی علم ہوتا ہے. آپ قرآن میں پڑھتے ہیں, یہاں استاد بیٹھے ہیں, قاری صاحبان بیٹھے ہیں, علماء بیٹھے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں یا ایوہ الناس علمنا منطق الطیر. تو سب ہے نا علمنا, کیا مانا اس کا؟ سکھائے گئے ہیں ہم, علم دیے گئے ہیں ہم منطق الطیر پرندوں کی بولیوں کا. تو علمنا, نا جو ہے یہ ضمیر جمع متکلم کی, تو جمع کی ضمیر نے یہ بتایا کہ صرف سلیمان علیہ السلام ہی نہیں بلکہ سارے نبی, سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے ان تمام جانوروں اور تمام چیزوں کا علم, بولیوں کا علم عطا فرمایا. حضرت سلیمان علیہ السلام تمام پرندوں کی بولیوں کا علم جانتے تھے. اور حضور کی شان تو بہت ہی بلند, حضور تمام پرندوں کی بولیاں جانتے, تمام جانوروں کی بولیوں کا علم جانتے, حضور دنیا کی تمام زبانوں کو جانتے. میری کتاب کے جمیل پکڑ دیکھو, میں نے اس میں ایک پورا باب باندھا ہے کہ جس ملک سے بھی کوئی آتا تھا تو جس بولی میں بھی حضور سے بات کرتا تھا حضور اسی بولی میں اس کو جواب دیتے, کیونکہ حضور کو اللہ نے سکھایا. اور اللہ تعالیٰ نے حضور کو وہ علم عطا فرمایا کہ کسی اور مخلوق کو علم عطا نہیں فرمایا. ہمارے ایک مولوی صاحب تھے, اللہ ان کو بخشے, وہ لاہور میں تقریر کر رہے تھے. انہوں نے کہا قرآن میں سارے علوم ہیں. تو ایک آج ایک لڑکا کھڑا ہو گیا, کہیں گا جی قرآن میں انگریزی بھی ہے؟ تو مولوی صاحب نے کہا ہاں ہے. تو کہیں گا کہاں ہے؟ تو کہیں گے سن, اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا. اب بول,
کوفو ون
میں کہا دیکھو ون ون یہ ہے نا انگلش کا لفظ
ون انہوں نے جو آیتیں پڑھنی شروع کی نا وہ سارے ون تے یو تے ساری سب کچھ قرآن دے رابط
دیکھو ہے قرآن میں انگریزی یا نہیں
وہ لڑکا کہیں گا جی بالکل تو میں ایک بات ایسے ہی ذمن میں آ گئی آپ کی تفریح تباہ کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام پرندوں تمام جانوروں کی بولیاں جانتے تھے
آپ نے بارہا علماء سے سنا ہوگا کہ اون اور دوسرے جانور ہرنیاں وغیرہ حضور کی بارگاہ میں شکایت لے کر آتی فریاد کرتی تو وہ اپنی بولی میں بولتی اور حضور سنتے
چنانچہ ایک مرتبہ سرکار تشریف فرما تھے ایک اونٹ آیا دوڑتا ہوا اس نے آ کر اپنا منہ حضور کے کندھے پر رکھ اور اپنی بولی میں کو بڑ 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 کرنے
تو حضور نے اس کے ہاتھ پھیرا اور اس کو تسلی دی کہ بیٹھ فکر نہ پھر حضور نے اپنے چاپا سے فرمایا کہ تم نے سمجھا یہ کیا کہہ رہا اس نے کیا کہا حضور ہم نے تو کچھ نہیں سمجھا بھائی یہی سمجھا کہ بڑ 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 ہے تو حضور نے فرمایا اس نے میرے پاس آ کر شکایت کیا یہ کہتا ہے یا رسول اللہ جب میں جوان ہمت تھی تو میرا مالک جتنا مجھ پر بوجھ ڈالتا تھا میں جہاں لے جاتا تھا میں اب حضور میں بوڑھا ہو گیا ہوں مجھ سے بوجھ نہیں کھایا گیا تو میرے مالک نے اپنے بیٹے سے مشورہ کیا کہ یہ کام تو اب دیتا کوئی بوجھ تو اٹھاتا کوئی نہیں کام ہے اس کو کھلانا پلانا پڑتا ہے خطہ ہوتا ہے اس پر اور فائدہ اس سے نہیں ہوتا تو اب اس کو جدا کرو اور اس کا گوشت بھونو اور پکا تو باپ بیٹے دونوں کی فیصلہ ہو گئی ہے دونوں کا اتفاق ہو گیا ہے انہوں نے طے کر لیا کہ کل وہ مجھے چوری دے تو حضور میں نے دیکھا کہ اس کائنات میں کون ہے جو مجھے بتا سکتا مجھ سے کام لیتے رہے ہمیں بوڑھا ہو گیا ہوں چھری پھیرنے لگتے مجھے ہم مجھ سے بہت کھایا جاتا تو آپ یہ میرا خون پانے تک تو حضور میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں آپ سے بچا سکتے ہیں صاحب کے پناہ ٹکے میں آپ کی بارگاہ میں پناہ لینے کے واسطے آیا حضور نے فرمایا میرے ساتھیوں یہ مجھ سے پناہ مانگ رہا اور میں نے اس کو پناہ دے دی عرب کے کریم لوگوں کا یہ طریقہ ہے کہ جب کوئی ان سے پناہ مانگتا ہے تو وہ پناہ دے دے حضور نے فرمایا آپ کو ہماری پناہ تھوڑی دیر گزری تو اس کا مالک بھی ڈھونڈتا ہوا آگے کہیں گے یار تلا یہ اونٹ میرا فرمایا بالکل ٹھیک تو لیکن ایسا کر کہ یہ اونٹ تو ہمارے ہاتھ فروخت کر جتنے پیسے لینے میرے اونٹ ہمیں دے دے کیونکہ ہم اس کو پناہ دے سکتے اور اب یہ اونٹ ہمارا ہے اب ہماری پناہ میں اس نے کہا حضور بات کیا ہے آپ نے اس کو تو پناہ دی ہے تو بات کیا فرمایا بات یہ ہے کہ اونٹ نے میرے پاس آ کر شکایت کی ہے کہ تم نے اپنے بیٹے سے مشورہ کیا ہے اتفاق کیا ہے کہ کل اس کو ذبح کر دو کیا تم نے ضرور کیا ہوتا ہے کیونکہ اب یہ کام تو دیکھتا کوئی نہیں اور اس کو کھلانا پڑتا ہے روز تو ہم نے طے کیا کہ کل اس کو ذبح کر دیا اور یہ سب گوشت بھونے اور کھائیں تو حضور نے فرمایا یہ میرے پاس آ کر پریاپتی ہوا ہے اور اس نے مجھ سے پناہ مانگا
اور عرب کے کریموں کا یہ طریقہ ہے کہ کوئی پناہ مانگے تو پناہ دیتے تو ہم نے اس کو پناہ دے دی تو اب تم پیسے لے لو اس کے جتنے چاہو اور اس کو ہمارے پاس چھوڑ دو اس کو ذبح نہیں کیا جائے
اس نے کہا حضور بات یہ ہے کہ اگر اس واسطے آپ خریدتے ہیں کہ اس کو ذبح نہ کیا جائے تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہم اس کو ذبح نہیں اور اس سے کام بھی کوئی نہیں کوئی بوجھ بوجھ نہیں تھا
اور جتنا یہ کھائے کھائے کھانا پینا اس کو کھلا دیں گے جتنا چاہے کھائے اور اس سے کام نہیں لیں گے اور اس کو ذبح بھی نہیں کریں گے جتنا چاہے کہ جب تک اللہ نے اس کی لکھی جائے ہم نہیں اس کو ذبح
اور کھانے پینے کو بھی دیں گے کام بھی نہیں لیں گے تو ہمارے پاس ہی رہنے دیجیے اگر آپ اس لیے خریدتے ہیں کہ ہم اس کو ذبح کریں گے تو ہم ذبح نہیں کرتے ہم اس کو خوب کھانے پینے کو دیں گے کام نہیں تو حضور نے اس اونٹ سے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا مالک ہے یہ کہتا ہے ہم ذبح نہیں اور کھانے پینے کو دیں اور کام بھی نہیں لیں گے تو اب تم خوشی سے اس کے ساتھ جاؤ کیونکہ یہ تمہیں ذبح نہیں کرے تو اب تم خوشی سے کہا وہ اونٹ پھر اٹھا اور اٹھ کر حضور کے منہ حضور کے کندھے پر اس نے اپنا منہ رکھا اور پھر اپنی باڈی میں کچھ بڑ 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 تو جس وقت اس نے کی تو حضور کی آنکھوں میں ہنس ہوا فرمایا میرے ساتھ سمجھتے ہو کہ کیا کہہ رہا ہے انہیں کہیں اللہ اور اللہ کا رسول ہی زیادہ کہ
حضور نے فرمایا کہ اونٹ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ آپ نے مجھے کسے بچایا آپ نے مجھے ہونے سے بچایا چھری سے بچایا یا رسول اللہ کس طرح آپ نے مجھے شفا ہونے سے بتایا ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی امت کو دو دفتے بتائے
تو حضور نے فرمایا اس کی بات سے مجھ پر رکت تاریخ ہو گئی تو دیکھو جانور بھی جانتے تھے کہ یہ وہ آتا ہے جس کی بارگاہ میں جانے سے پناہ مل جائے
اگر اس کی بارگاہ میں جا کر فریاد کرے تو آدمی بچ سکتا ہے
جانور جانتے تھے مگر بعد انسان وہ کہتے ہیں حضور کچھ نہیں کر کوئی فائدہ نہیں کرتا تو حضور جانوروں کی بولیاں سمجھ جانتے پرندے آ کر فریاد کر
ہرنیاں نے فریاد کی جانوروں نے فریاد کی تو حضور سب کو دیا جانتے تھے ارے نا اللہ تعالیٰ نے حضور کو کنڈ شے کا علم عطا فرمایا
خیر یہ جمنن بات آ گئی کہاں سے ساتھ نکلی تھی سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بھئی ہم سیر کرنا چاہتے ہیں سارے انسان بھی ہمارے ساتھ ہوں جن بھی پرندے
کب ہوگا لشکر ساڑھے 12,000 مربع میل زمین کے اندر پھیلا آپ تصویر دے گا
تو اسی طرح کی ایک بات کرنے لگا تھا کیونکہ پرندوں پر بھی حکومت تھی نا پرندوں میں ایک پرندہ ہے جس کا نام ہے بدھ بدھ قرآن شریف میں ایک پرندے کا نام ہے کسی پرندے کا نام نہیں ہے اس پرندے کا نام ہد ہد یہ ہد ہد ایک چھوٹا سا جانور ہوتا ہے چڑی سے ذرا بڑا ہوتا ہے اور اس کے سر پر کاغذ کا بنا ہوتا ہے اس جانور کو اللہ نے ایک خوبی عطا فرمائی
وہ بھی سنی لو بہت بڑا مسئلہ اس کے ذمن میں حل ہو
سلیمان علیہ السلام نے ایک دن پرندوں کو بلایا اور بلا کر فرمایا، بھائی پرندوں، اللہ تعالیٰ نے جو جو تمہیں خوبیاں کمالات عطا فرمائے میرے سامنے بیان، کیا کیا رب نے تمہیں خوبیاں کمالات عطا فرمائے؟ سارے پرندوں نے بتایا، کسی نے کہا جی مجھ میں یہ خوبی ہے، مجھ میں یہ خوبی. حضرت نے کہا، حضور اللہ نے مجھے یہ خوبی عطا فرمائی ہے کہ جب میں ہوا میں اڑتا ہوں تو زمین کے نیچے مجھے پانی نظر آتا ہے، اور یہ بھی میں دیکھتا ہوں کہ پانی صاف ہے یا گدلا اور مقدر ہے، یہ بھی دیکھتا ہوں کہ زمین سے کتنے فٹ نیچے قریب ہے یا زیادہ دور ہے، میں یہ دیکھ لیتا ہوں ہوا میں اڑتے. سلیمان علیہ السلام نے فرما دی، یہ تو بڑا شاندار کمال ہے، تو آئندہ جب ہم سفر کیا کریں تو تم ہمارے ساتھ ساتھ رہا، آج کے بعد تم ہمارے مقرر، جب بھی ہم سفر کریں ہمارے ساتھ ساتھ رہا کرو، جہاں تم کہو گے نا پانی قریب ہے وہاں ہم اپنے لشکر کو پھیرایا کریں گے، تاکہ پانی کے معاملے میں تکلیف نہ ہو، تھوڑا زمین کھوٹی اور پانی نکل آئے اور لشکر کو بوند وغیرہ کرنے کے سلسلے میں آسانی ہو. تو سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو اپنا مقرر بنا لیا، اس کو بڑا قرب حاصل ہو گیا، بڑی عزت حاصل ہو گئی، بادشاہ کے ساتھ ساتھ رہنے لگا، اور حسد بہت بری، خدا تعالیٰ حسد سے بچائے. پرندوں میں ایک پرندہ ہے جس کا نام ہے کبا، پنجابی کہنے کا کبے نہیں ملتے ہیں، یہ جو دیوبندی کے حضرات ہیں، نہیں میں کسی پر الزام بہتان نہیں لگا رہا، ان کے نزدیک کے کبا کھانا ثواب، انہوں نے اپنی کتابوں میں کہ کبا کھانا ثواب، اور بات اگر لوگوں نے مخالفت کی تو انہوں نے سندھ میں آ کر لوگوں کے سامنے کبا فبا کر کے پکا کے کھایا، اور کیونکہ کبا جو ہے نا بڑا فضیل جانور ہے، کہاں کہاں کرتا رہتا ہے، اسی طرح یہ بھی کہاں کہاں کرتا رہتا ہے، ہر جگہ ہی کہاں کہاں کبے کو کھاتا. تو چونکہ ان کے نزدیک کبا کھانا ثواب ہے، فتاوی چیٹیا میں بھی لکھا ہوا اور میری کتاب تعارف العلماء دیوبندی حوالے پڑھو، تو جب کبھی آپ ان کو بلایا کرو تو ان کی دعوت کبے پکاتے کیا، ہاں ہاں تم مرغیاں پکاتے ہو 50-50 روپے کی مرغی آتی ہے، کبے پکاؤ اور ان کو کھلاؤ اور ان کو کہو جی کھاؤ اور ثواب بھی حاصل کرو. تو یہ کبا جو ہے کبا، یہ بھی پرندوں میں ایک پرندہ ہے، اس کے دل میں حسد پیدا ہو گیا، اس نے کہا لو دیکھو ہم بھی سپاہی، یہ کی سپاہی، ہم بھی سلیمان کے لشکری، یہ بھی لشکری، ہم تو کبے ہی ہیں، ہم تو اپنی سپاہی رہے، اور یہ حدود جھوٹ بول کے بادشاہ کا مقرر بن گیا، بہت بڑا اس نے ہوتا اور مرتبہ حاصل کر لیا. تو کبے نے حدود کے خلاف ایک تحریک چلا، وہاں تبلیغ کر، وہاں تبلیغ کر، وہاں تبلیغ کر، جہاں جائے چار چھ پرندوں کو اکٹھا کر لے اور حدود کے خلاف باتیں کرے، اور سلیمان علیہ السلام کے خلاف بھی کہ بھولے بادشاہ نہ کچھ دیکھا نہ سنا، اس کی بات پر یقین کر کے خام خواہ اس کو مقرر بنا لی. تو کبے نے جگہ جگہ جو تبلیغ شروع کی، گلی گلی کوچے کوچے، جہاں چند پرندے دیکھے وہاں شروع ہو گیا. تو مختصر یہ کہ تھوڑے سے عرصے میں اس نے بہت سے پرندے اپنے ہم خیال بنا لیے، جب بہت سے پرندے اس کے ساتھ مل گئے تو اس نے ایک جماعت بنا لی، خود اس کا امیر بن گیا. تو اس نے جناب پرندوں میں ایک زبردست تحریک چلا، جب کافی لوگ، جب کافی پرندے اس کے ہم خیال ہو گئے تو اس نے سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کا وقت کہ صاحب ہماری ایک جماعت ہے، میں اس کا امیر ہوں اور ہماری جماعت کا ایک وفد آپ سے ملنا چاہتا. سلیمان علیہ السلام بیٹھائیں گے کبا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنی جماعت کے ارکان کے ساتھ چلا گیا. جب جا کے بیٹھے تو کبے نے کہا، حضور ہم ایک درخواست لے کر آئے ہیں اور آپ سے ذرا گزارش یہ ہے کہ ذرا توجہ سے ہماری بات. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تم کہو میں توجہ سے سنوں. کبے نے کہا، حضور والا ہم نے اپنی آنکھوں سے کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ یہ ہد ہد اڑتے ہوئے جال میں پھنس گیا، شکاریوں نے جال لگائے ہوتے ہیں زمین کے اوپر تو یہ ہد ہد جال میں پھنس گیا. تو سوال یہ ہے، اگر ہد ہد کو جال نظر آتا ہے تو یہ پھنستا کیوں ہے؟ کیونکہ کوئی آنکھوں سے دیکھ کر تو جال میں نہیں پھنستا، اور ہم نے کئی ہد ہد پھنستے ہوئے دیکھے تو ثابت ہوا کہ اس کو زمین کے اوپر لگا ہوا جال نظر نہیں آتا، تبھی تو پھنس جاتا، اگر نظر آتا تو پھنسے کیا. اور ذرا سوچئے تو کہ جس کو زمین کے اوپر لگا ہوا جال نظر نہیں آتا وہ زمین کے نیچے پانی کیسے دیکھ لے؟ اگر یہ زمین کے نیچے پانی دیکھتا ہے تو پھر زمین کے اوپر لگا ہوا جال بھی اس کو نظر آنا چاہیے، اور اگر جال نظر آتا ہے تو پھنستا کیوں ہے؟ جب پھنس جاتا ہے تو ثابت ہوا جال نظر نہیں آتا، جس کو زمین کے اوپر لگا ہوا جال نظر نہیں آتا وہ زمین کے نیچے چشمے کیسے دیکھ لے؟ تو حضور اتنے تو بولا جھوٹ، چاہیے تو یہ تھا کہ اس کو عبرتناک سزا دی جاتی اور آپ نے اس کو ایک دم اپنا مقرر بنا. تو ہم یہ درخواست لے کر آئے ہیں کہ اس کو عبرتناک سزا دی جائے کیونکہ یہ بڑا جھوٹا ہے، سمجھے ہو کبے کا اعتراض. سلیمان علیہ السلام نے جو کاروائی کی وہ تو بات میں عرض کروں گا، جہاں بھی سنو. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس قسم کی باتیں کرتے، کہتے ہیں اگر حضور کو علم تھا تو پھر فلاں بات کیوں ہوئی، اگر حضور مدد کر سکتے تھے تو اپنے نواسے امام حسین کی کربلا میں مدد کیوں نہ کی، حضرت اگر حضرت علی مشکل کشا تھے تو اپنے بیٹے کی کربلا میں مشکل کشائی کیوں نہ کی، اگر یعقوب علیہ السلام کو علم تھا کہ میرا بیٹا یوسف کنویں میں ہے تو نکال کر کیوں نہ لے آئے؟ تو معلوم ہوا ان کو علم نہیں تھا، معلوم ہوا تو مدد نہیں کر سکتے، اگر کر سکتے تھے تو پھر اپنے نواسے کی مدد کیوں نہ کی. اسی طرح کبے نے کہا، معلوم ہوا اس کو پانی نظر نہیں آتا، اگر نیچے نظر آتا ہے پانی تو اوپر لگا ہوا جال بھی نظر آنا چاہیے، تو جب جال نظر نہیں آتا تو پانی کیسے نظر آتا ہے؟ تو جس طرح کبے
کتے نے اعتراض کیا، اسی طرح آج کل بھی بعض لوگ جو کبے کھاتے ہیں وہ اس قسم کے اعتراضات کرتے سنتے رہتے ہیں نا دن بھر، تو ذرا سن لو گو. سلیمان علیہ السلام نے جب کبے کا اعتراض سنا تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بھائی کبے میاں تیرا اعتراض تو بظاہر بڑا معقول ہے، وزنی ہے، لیکن ہم اس کا جواب نہیں دیتے، ہم خود خود کو بلا لے آمنے سامنے گفتگو، وہ بھی اپنے دلائل پیش کرے گا، تم بھی پیش کرنا، پھر پتہ چلے گا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹ. سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ خود خود کو حاضر کیا جائے، اب لگا کب وقت
ساتھیوں کو کہنے لگا کیا ہوگا، ہونا کیا ہے اب جو ہوتا ہے دیکھ. اس نے کہا میں نے تو سمجھا تھا کہ بادشاہ میری تقریر سے ہی متاثر ہو کر ایک دم کبے کی پھانسی کا حکم دے دیں، حدود کی پھانسی کا حکم دے دیں، ایک دم حکم دے دیں گے کہ اس کو مار دیا جائے، ختم کر دیا جائے جھوٹے. مجھے کیا پتا تھا کہ یہ مناظرہ کروائیں، مجھے کیا پتا تھا کہ سامنے بلا لیں، اب اس کے سامنے تو میری پیچ آنی نہیں، اب کیا کروں. ساتھیوں نے کہا کرنا کیا ہے، تو ہی تو ہمارا امیر ہے، تو ہی نے تو تحریک چلائی، اب جو کچھ ہوتا ہے دیکھ. اب کبوا بیٹھا ہوا ہے، ایک رنگ آتا ہے ایک جاتا ہے، ادھر سے حضرت حدود تشریف بیٹھا.
سلیمان علیہ السلام نے کبے سے کہا اب اپنا اعتراض پیش کر،
اور حدود سے کہا کہ غور سے سنا اور جواب.
کبے نے وہی اپنا اعتراض بڑے اچھے الفاظ میں مرچ مسالہ لگا کے بڑے طریقے سے اس کو بیان.
سلیمان علیہ السلام نے حدود سے فرمایا لو بھائی اب تم جواب. تو حدود نے جو جواب دیا وہ سنو، بس اس میں بہت سے مسئلے حل ہو جائے. حدود نے کہا حضرت کبے کے اعتراض کا جواب دینے سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ یہ کبا ہے کون، اس کا مطلب کیا، یہ کس عقیدے کا آدمی، پھر میں اس کے اعتراض کا جواب. تو حدود نے کہا کہ داد تو حکم قدارا منکرت. مولانا روم رحمت اللہ علیہ مسلم شریف میں
زاد کو حکم قدارا منکرت کر ہزارا عقل دارت کافرت.
حضرت پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بے ایمان ہے، وہ تو نے کہا یہ کافر رکھتا ہے، کتنا عقل مند بنا پھرتا ہے، یہ ہے بے ایمان.
کیوں؟ یہ اللہ کی تقدیر کا منکر. زاد کو حکم قضا را منکر. زاد کہتے ہیں فارسی زبان میں کبے کو، اور کو سے مراد ہے کیوں کہ یہ جو کبا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا منکر. اور جو اللہ کی تقدیر کا منکر ہے چاہے کتنا بڑا عالم ہو، فاضل ہو، عاقل ہو، بکا. کیوں بھائی تقدیر پر ایمان رکھنا یہ ایمان کی صفات میں سے ہے یا نہیں؟ تم ایمان کی صفت میں پڑھ والقدر خیر ہی بشر رہی من اللہ تعالی، اچھی اور بری تقدیر کا خالق اللہ تعالی ہے.
تو تقدیر پر ایمان رکھنا یہ جزو ایمان، اور جو تقدیر کا منکر ہے وہ کافر. تو حدود نے کہا کہ کبے کا یہ اعتراض جو ہے یہ بتاتا ہے کہ یہ تقدیر کا منکر ہے، اور جو تقدیر کا منکر ہے وہ کافر ہے. پہلے تو حضرت آپ نے یہ سن لیا نا کہ یہ ہے کون،
اب میں اس کے اعتراض کا جواب دوں.
تو حدود نے جو جواب دیا وہ تم بھی غور سے. حدود نے کہا
کہ من پتی نم آمرا اندر ہوا اور کرنا پوشت چشمے اقلم را قضا.
حضور نے کہا حضرت جب میں ہوا میں اڑتا ہوں مجھے سارے جال نظر آتے، یہ جال لگا ہوا ہے جی، جو زمین کے نیچے پانی دیکھتا ہے بڑا اس کو زمین کے اوپر لگے ہوئے جال نظر نہیں آتے، مجھے سب جال نظر آتے. لیکن جب میری تقدیر آ جاتی ہے، میری موت کا وقت آ جاتا ہے، تو موت کا فرشتہ پکڑ کر میری آنکھوں کو بند کرتا ہے اور مجھے جال میں پھنسا دے.
میرا جال میں پھنس جانا میرے عدم علم کی دلیل نہیں، اس بات کی دلیل نہیں کہ مجھے جال نظر نہیں آتا، جال تو نظر آتا ہے، مگر میرا جال میں پھنس جانا اس بات کی دلیل ہے کہ موت کا فرشتہ تقدیر الہی میری آنکھ کو بند کر دیتی اور مجھے جال میں پھنسا.
تو مجھے جال تو نظر آتے ہیں مگر میں تقدیر کا مقابلہ نہیں کر، میری تقدیر مجھے پھنسا دے.
اسی طرح میرے دوستو سمجھو یہ تصدق کا مسئلہ ہے،
یہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں حقیقت میں یہ بھی قضا کے تقدیر کے منکر.
اللہ والوں کو سب کچھ معلوم ہوتا ہے مگر وہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہتے ہوئے کہتے ہیں مولا جو تیری رضا وہ ہماری رضا، وہ اللہ کی تقدیر کے آگے دم نہیں مارتے بلکہ سر جھکا دیتے ہیں کہ جو نے ہمارے متعلق فیصلہ کر دیا، حکم دے دیا ہمیں منظور. چنانچہ آئیے اب میں ایک بات بتاؤں، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم
کو علم تھا کہ میں شہید ہوں،
یہ بھی علم تھا کہ میرا قاتل کون ہے، مگر راضی پر رضا. چنانچہ میں آپ کو بتاؤں میری تقریر طیب ہو رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، کوئی تردید نہیں کر سکتا. حضور علیہ السلام نے حضرت علی سے فرما دیا تھا علی دو سخت بڑے بدبخت ہوا ہوئے ہیں، ایک تو وہ جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹی، اور دوسرا وہ بڑا بدبخت شخص ہے تو تیرے سر پر تلوار مارے گا اور تیری داڑھی خون سے رنگین ہو جائے۔ حضور نے پہلے ہی فرما دیا، یہ حدیث ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، مشکات کے اندر موجود ہے۔ حضور نے فرمایا دو شخص بڑے بدبخت ہوئے ہیں، ایک تو وہ جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھی، اور دوسرا وہ جو تیرے سر پر تلوار مارے گا اور تیری داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی۔
پھر حضور نے فرمایا علی تم اس وقت کیا کرو گے؟
تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ کا شکر ادا اس لیے کہ جو اللہ نے میرے لیے پسند کیا ہے وہی مجھے چرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار۔ تو حضور نے سب کچھ بتا دیا، اور حضرت علی تو شہنشاہ ولایت ہے، سارے ولیوں کے بعد کیا ہے، چنانچہ یہ عبد الرحمن ابن ملجم خارجی خبیث جس نے قسم کھائی تھی خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر کے میں حضرت علی کو قتل کروں گا، حالانکہ ابھی آپ سن چکے ہیں کہ نبی کریم نے اس کے متعلق کیا فرمایا، بدبخت۔ بولو حضور نے کیا فرمایا؟ بدبخت، کے بڑا بدبخت ہوگا وہ۔ لیکن وہ ابن ملجم خبیث جس نے حضرت علی کو قتل کیا تھا نا، وہ یہ کہتا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں اس نیکی جیسی کوئی نیکی کی ہی نہیں، حضرت علی کو قتل کر کے وہ کہتا تھا میں نے یہ سب سے بڑی نیکی، لیکن نبی کریم نے اس کو بدبخت فرمایا۔ معلوم ہوا کہ بہت سے بدبخت بھی ہوتے ہیں جو کرتے ہیں بدبختی اور اس کو سمجھتے ہیں نیک بخت، اپنے خیال میں وہ کیا سمجھتے ہیں؟ نیک بختی، اپنے خیال میں سمجھتے ہیں نیکی، اور حقیقت میں وہ نیکی نہیں ہوتی بلکہ برائی ہو۔ تو سنو، یہ ابن ملجم جس نے خانہ کعبہ میں قسم کھائی تھی کہ میں حضرت علی کو قتل کروں گا، یہ کوفے میں آیا اور اس نے اپنی تلوار کو زہر کا بجاؤ دی، اور یہ حضرت علی کے پیچھے نمازیں پڑھتا، حضرت علی کی مجلس میں بیٹھتا، اور حضرت علی کیا فرماتے تھے؟ حضرت علی اس کو دیکھ کر فرماتے تھے اُرِیدُ حَیَاتَہُ وَیُرِیدُ قَتْلِی، میں تو اس کی زندگی چاہتا ہوں، وہ میرے قتل کا ارادہ رکھتا ہے۔ نام نہیں لے تیرے طریقے سے بات کر، فرماتے تھے بھائی میں تو اس کی زندگی مانگتا ہوں، میں تو اس کی حیاتی چاہتا ہوں، وہ میرے قتل کا ارادہ۔ تو کیونکہ اس کی وہ تنکے والی بات، وہ ارادہ رکھتا تھا نا دل میں۔ ایک دن اس نے خود ہی حضرت علی کو کہا کہ حضرت اگر آپ کو مجھ پر کوئی شبہ ہے تو لیجئے میری تلوار لے لیجئے اور میری تلوار سے مجھے قتل، نہ میں رہوں اور نہ میرے متعلق آپ کو کوئی خدشہ اور شبہ رہے۔ تو حضرت علی فرماتے تھے ابن ملجم ہونے والی بات تو ہوتے ہی رہنے، اور میں تو رب کی عذاب پر راضی، اور تو کہتا ہے کہ مجھے قتل کر دے، تو میں تجھے قتل کیسے کر دوں؟ جب تو نے مجھے قتل نہیں کیا تو میں تجھے قتل کیسے کر دوں؟ تیرے تلوار اٹھانے سے پہلے میں تجھے کیسے قتل کر دوں کہ میں قتل کا مرتکب ہو جاؤں؟ جو ہونا ہے وہ تو ہو کے ہی رہنا۔ تو حضرت علی جانتے تھے کہ یہ میرا قاتل ہے، مگر آپ اللہ کی رضا پر راضی تھے۔ سنو، یہ تصوف کا مسئلہ ہے کہ اللہ کی رضا ہو ایک معاملے میں، کسی معاملے میں اللہ کی رضا اور اللہ کا حکم، تو اگر اس اللہ کے حکم کے خلاف یا اس اللہ کی رضا کے خلاف اپنی رضا کا اظہار کیا جائے تو بولو اس پر اللہ راضی ہوگا یا ناراض؟ تو یہ جو صاحبان مقام رضا ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف نہیں کرتے، بلکہ یہ سر جھکا کے کہتے ہیں مولا جو تیری رضا وہ ہماری رضا، کہ اللہ کی رضا پر اپنی رضا کو قربان کر دیتے ہیں تو اللہ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اور جن کو یہ راز معلوم نہیں وہ سمجھتے ہیں یہ کر کچھ نہیں سکتے، وہ کر سکتے، بولو اللہ والے کر سکتے ہیں مگر کرتے نہیں، کیونکہ اللہ کی رضا نہیں ہوتی۔ مثلاً بڑی سخت گرمی ہو اور رمضان کا مہینہ ہو، پنجاب میں تو بڑی سخت گرمی پڑتی، بڑی سخت گرمی کے دن ہو اور رمضان کا مہینہ آ جائے، روزہ رکھا ہوا ہو، تو گرمی کی وجہ سے ہونٹ خشک ہو جائیں، زبان سوکھ جائے، بار بار آدمی زبان ہونٹوں پر پھیرے مگر زبان بھی خشک ہونٹ بھی خشک، تو اس کے سامنے بھری ہوئی سرائی ٹھنڈے پانی کی رکھی ہوئی مگر وہ پیتا تو کوئی دیکھنے والا کہے میاں پی نہیں، دیکھو اس کا کیا حال، ہونٹ خشک ہو رہے ہیں، زبان سوکھ رہی ہے، بار بار ہونٹوں پر زبان پھیرتا ہے اور سرائی سے گلاس بھر کے پیتا نہیں، پی نہیں سکتا۔ اگر پانی پی سکتا ہو تو اس کا پیاس کے مارے یہ حال کیوں ہو؟ تو وہ کہے گا نہیں تم غلط کہتے ہو، میں پی تو سکتا ہوں مگر پیتا نہیں، کیونکہ مالک کی رضا ہے، میں نے اس کو راضی کرنے کے لیے تو روزہ رکھا، تو اب میں نے تو اس کی رضا کو دیکھنا ہے، چاہے میری زبان سوکھ جائے، ہونٹ خشک ہو جائے، روزہ کتنا لگے مگر میں پانی نہیں پیوں گا، کیونکہ اس کے حکم اور اس کی مرضی کے خلاف ہے، پی سکتا ہوں مگر پیتا نہیں کیونکہ اس کی رضا نہیں۔ اور جو یہ کہے کہ پی نہیں سکتا، اس کا کہنا غلط ہوگا یا نہیں؟ بولو پی سکتا ہے یا نہیں؟ چاہے تو ایک دم گلاس بھرے اور منہ کو لگا کے گٹ گٹ کر کے چڑھا جائے، پی سکتا مگر پیتا نہیں کیونکہ میاں کی مرضی نہیں ہے۔ کسی طرح اللہ والے کر سکتے ہیں مگر کرتے نہیں کیونکہ اللہ کی رضا نہیں۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں جن کو سمجھ نہیں، جو مقام رضا نہیں سمجھتے، یہ کہتے ہیں جی کر ہی نہیں سکتے۔ اگر اس طرح کرنے لگو گے، اس طرح سوچنے لگو گے تو پھر معاملہ بڑی دور تک پہنچے۔ بولو خانہ کعبے میں کافروں مشرکوں نے 360 بت رکھے تھے یا نہیں؟ اور ان بتوں کی اللہ کے گھر میں پوجا و پرستش ہوتی تھی یا نہیں؟ اور بتوں کی پوجا و پرستش شرک ہے یا نہیں؟ اور شرک اللہ کو پسند ہے؟ بولو شرک اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو شرک سخت اس نے فرمایا میں شرک کو نہیں بخشوں گا, شرک کے سوا جتنے گناہ ہیں جس کے لیے چاہوں گا بخشوں. مگر کتنا عرصہ اللہ کے گھر میں کفر و شرک ہوتا رہا, بت پرستی ہوتی رہی, تو کیا اللہ تعالیٰ اس بت پرستی کو روک نہیں سکتا؟ بولو بھائی, روک. مگر اس نے روکا, روک چاہتا تو لوگ بت بناتے ہی, چاہتا تو کعبے کے قریب لاتے ہی, اللہ چاہتا تو کعبے کے اندر رکھتے ہی نا, اللہ چاہتا تو بتوں کی پوجا کرتے ہی نا.
اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے خلاف, اللہ کے حکم کے خلاف انہوں نے دم نہیں مارا.
یہ دعا نہیں کی کہ یا اللہ وہ تکلیف مصیبت نہ آئے, بلکہ یہ دعا کی کہ جب وہ بچتا ہے تو یا اللہ ان کو صبر عطا.
تم یہاں یہ سب کچھ جانتے ہیں کیا ہونا, مگر اللہ کی تقدیر کے آگے یہ دم نہیں مارتے, بلکہ سر خم کر کے کہتے ہیں جو تیری رضا ہو ہماری رضا. اور یہ جو اعتراف کرتے ہیں, اگر علم تھا تو ایسا کیوں, اگر وہ جانتے تو ایسا کیوں ہوا. مثلاً یوسف علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لو, یہ کہتے ہیں کہ اگر یعقوب علیہ السلام کو علم تھا کہ یوسف کنویں میں ہے تو نکال کر کے انہوں نے نکال کر لیا. یہ ان کا خیال ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, اگر یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو نکال کر لے آتے تو اللہ تعالیٰ جس تدبیر سے ان کو تختِ مصر پر پہنچانا چاہتا تھا وہ تدبیر پوری ہوتی؟ تو پھر یعقوب علیہ السلام اللہ کی رضا کے مطابق کرتے یا میرے تمہارے قیاس کے مطابق کرتے؟
بھائی ان کی نظر کنویں تک کی نہیں تھی, تختِ مصر تک بھی تھی. وہ جانتے تھے کہ اسی طریقے سے ہی اللہ تعالیٰ ان کو مصر میں پہنچائے گا, اور پھر آگے چل کر یہ عجیب مصر بنے گے, اور مصر کا تخت ان کے قدموں کے نیچے ہوگا. تو وہ سب کچھ جانتے تھے, اس کی پیشین گوئی انہوں نے پہلے بھی کر دی تھی, ان کو سب کچھ معلوم تھا, مگر اللہ کی رضا کے آگے انہوں نے دم نہیں.
اور یہ جو مقام رضا کو نہیں سمجھتے, یہ کہتے ہیں جی اگر علم ہوتا تو نکال کر لیا. نکال کر کیسے لاتے؟ نکال کر لاتے تو اللہ کی رضا کے خلاف ہوتا, اور اللہ والے اللہ کی رضا کے خلاف کرتے نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک آپ کی سمجھ میں بات آ گئی ہوگی کہ یہ جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں یہ مقام رضا کو نہیں جانتے, اور اللہ والوں کے مرتبے اور مقام کو نہیں سمجھتے, اس بات سے اعتراض کرتے. چلیے صاحب آگے سے. کہاں سے یہ ساتھ نکلے؟
حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں,
خود تخت پر بیٹھے ہوئے,
خود تخت پر بیٹھے ہوئے, پرندوں نے اوپر سایہ کیا ہوا, انسان اور جن کا ساتھ زمین پر جا رہے. اتنا بڑا لشکر ہے کہ 12,500 مربع میل زمین کے اندر پھیلا ہوا.
کہاں سے چلے؟ ملک شام. بولو کہاں سے چلے؟ ملک شام. اور کہاں آئے؟ ملک یمن. ملک
شام سے چل کر ملک یمن میں آئے. راستے میں ایک بہت بڑا جنگل تھا, جنگل صحرا, وہاں چیونٹیاں بکثرت رہتی.
چیونٹیاں جانتے ہو؟ پنجابی میں کہتے ہیں کیڑی, کیڑی عربی میں کہتے ہیں نمل, اردو میں کہتے ہیں چیونٹی, اور آپ کی سندھی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ کیا کیل, کیا پیل, پیل کیڑی. اچھا یعنی کیڑی کو وہ کہتے ہیں.
بارسورت آپ سمجھ گئے, ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ کیل کہتے ہیں,
کیل کہتے ہیں
کیڑی. کیوں کی
چھوٹا سا جانور.
اس صحرا میں اس وقت میں یہ چیونٹیاں بہت رہتی تھیں.
اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے, اب وہ آیت آئی جو میں نے شروع میں پڑھی, اب تک جتنی تقریر کی ہے یہ تمہید ہو, سنو.
اللہ قرآن میں فرماتا ہے سلیمان علیہ السلام کا لشکر اس چیونٹیوں کی وادی میں اس چیونٹیوں کے نالے پر پہنچا
جہاں بہت زیادہ چیونٹیاں رہتی تھی. جنگل ہے, صحرا ہے, وہاں آئے.
قالت نملۃ,
ایک چیونٹی بولی,
یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم.
اس نے کہا ہے چیونٹیوں
سب کی سب اپنے سوراخوں بلوں میں چلی جاؤ.
کیوں؟
لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون.
کہیں سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں اپنے پاؤں میں کچل نہ ڈالے. اگر تم زمین کے اوپر پھرتی رہی تو لشکر ہے بہت بڑا, ہزاروں پیر آئیں گے, کتنے پیروں سے بچو گی؟ ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, تو تم ان کے پیروں میں آ کر کچلی جاؤ گی, مر جاؤ گی.
اس واسطے اپنے اپنے بلوں میں, اپنے اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ,
بچ جاؤ گی. اور سنو, اللہ کا نبی اور اللہ کے نبی کے ماننے والے ساتھی جان بوجھ کر کسی پر ظلم نہیں کرتے. بہم لا یا شورون, بے خبری میں ایسا نہ ہو جائے کہ ان کی توجہ تمہاری طرف نہ ہو,
کہیں بے توجہی میں. سبحان اللہ, چونکہ بھی جانتی ہے کہ اللہ کا نبی اور اللہ کے نبی کے ساتھی جو ہوتے ہیں وہ کسی پر ظلم نہیں کرتے. کیونکہ کہتی ہے بہم لا یا شورون, کہیں بے خبری اور بے توجہی میں ایسا نہ ہو جائے,
ورنہ وہ جان بوجھ کر کسی کو نہیں تو ان کی توجہ نہ ہو. تو تم کہہ رہے ہو آ کر کچھ نہیں جاؤ گی, تو بہتر یہ ہے کہ اپنے دلوں میں, اپنے چراغوں میں چلی جاؤ. یہ ایک چیونٹی نے کہا. مفسرین لکھتے ہیں اس چیونٹی کا نام تھا منفرہ, منفرہ. بعضوں نے لکھا اس کا نام تھا صافیہ. وہ اپنی قوم کی سردار لیڈر, وہ چیونٹی ساری چیونٹیوں کی چیئرمین. آپ شاید ہنسے, یقین جانو یہ چیونٹیاں جو ہیں نا, چیونٹیاں یہ بڑی عقل مند قوم, بڑی عقل. ان میں دین میں بھی باقاعدہ سناؤ تھا, یہ اپنا سردار چونٹی، ان کے سردار ہوتے ادھر ہوتے، اور یہ جو چونٹیاں ہیں نا ان کے اندر بڑی عقل اور بڑی تنظیم ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب چونٹیاں چلتی ہیں نا تو قطار میں چلتی لائن بنا، حالانکہ ہم تو لائن نہیں بناتے جب تک پولیس والا ڈنڈا لے کر نہ کھڑا ہے، مگر آپ نے دیکھا ہوگا جب یہ چلتی ہیں تو بولو ایک دوسرے کے پیچھے لائن میں چلتی ہیں یا نہیں چلتی. اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ قوم بڑی منظم ہے، اس قوم کی تہذیب ہے، ایک تمدن ہے. اور سنو، چونٹی میں قومی ہمدردی کا بڑا جذبہ. اگر چونٹیوں کو کہیں کوئی کھانے پینے کی کوئی انتظام مل جائے، کوئی ذخیرہ مل جائے، ساری قوم لگ جائے، ساری قوم. ہمارا تو یہ آ رہا ہے نا کہ ہم اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہیں کہ ہم ہی مالدار ہوں، دوسرے چاہے بھوکے مرے کچھ بھی، مگر اس قوم میں قومی ہمدردی کا جذبہ ہے. ساری قوم کے افراد مل کر اس ذخیرے کو دھونا شروع کر دیں گے اور اپنا گھر بھر لیں گے. معلوم ہوتا ہے کہ چونٹی میں اتنا قومی ہمدردی کا جذبہ ہے کہ چونٹی چاہتی ہے میری قوم کا ہر فرد مالدار ہو اور اس کا گھر مال سے کھانے پینے کی چیز سے بھرا ہوا. اور میں ایک بات کرتا ہوں، ذرا سوچتے رہنا کبھی کبھی. لوگ تو کہتے ہیں نا نبیوں کو علم غیب نہیں ہوتا، میں تو اس غور فکر میں پڑا ہوا ہوں کہ چونٹی کو بھی علم غیب ہو. چونٹی کو بھی تجربہ کر لو، بازار سے گوشت لے آؤ، دو چٹان یا چار چٹان، اس کو کاغذ میں لپیٹ کر، پھر لفافے میں بند کر کے، پھر تھیلے میں بند کر کے لے آؤ اور لا کر چھت میں رکھ، یا کسی الماری میں رکھ، تالا لگا دو، کسی صندوق میں رکھ دو، 10-15 منٹ کے بعد دیکھنا چونٹیاں وہاں پہنچی ہوئی. ان کو کیسے پتا چل جائے بتاؤ؟ کون بتاتا ہے؟ آپ چار پائی پر سوتے ہیں، ایک دن اپنی چار پائی کے سرانے کوئی مٹھائی وغیرہ رکھ کے سو جانا، آدھی رات کے وقت دیکھنا چونٹیاں پہنچی ہوئی ہوں گی. اور اگر آپ کوئی چیز نہ رکھیں تو ساری عمر آپ کی چار پائی پر سوتے نہیں، کوئی چیز اس کے کھانے کی رکھ دو فٹافٹ پہنچ، ذرا سا سوراخ ہو اس میں بھی پہنچ جاتا. سات قدموں میں چیز چھپا کے رکھ دو، چونٹی وہاں پہنچ جاتی ہے. تم کہتے ہو نبی کو پردے کا علم نہیں، میں کہتا ہوں اللہ نے چونٹی کو علم دیا ہوا ہے. تجربہ کر کے دیکھ لو. ایک مولوی سے میں نے کہا تو وہ کہنے لگا جی کہ چونٹی کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوت شامع بہت زیادہ رکھی. قوت شامع جانتے یعنی سونگنے کی قوت. اور میں اچھا بھی تیرا ناک اتنا موٹا ہے، اس مولوی سنایا تھا کہ تیری ناک میں اگر چونٹیاں ڈالیں تو شاید 1000 چونٹی پڑ جائے.
تو اتنی چھوٹی سی چونٹی، اتنی جتنی وہ خود چھوٹی ہے اتنے چھوٹا اس کا ناک ہوگا، تو اس کو خوشبو آ جاتی، تینوں نہیں آؤں گی جرا اتنا موٹا ناک ہے. جی اللہ نے قوت شامع کام دی ہے، گوشت لے آئے لا کر رکھتے ہیں، آدمی کو پتہ نہیں چلے گا جب تک بتایا نہ جائے، چونٹی بغیر بتائی وہاں پہنچ.
تو میاں یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ جس کو چاہے جو چاہے قوت عطا فرما دے.
ایسے ہی نہیں، اللہ نے قرآن شریف میں پوری سورت نمل اتاری، ایک سورت کا نام ہی نمل ہے.
تو دیکھو گا یہ کتنی عقلمند چونٹی، یہ چونٹی جو تھی یہ قوم کی سردار
کیا کہتی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قالت نملۃن، ایک چونٹی بولی یا ایوہ النمل ادخلوا مساکنکم، او چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یسرون، کہیں سلیمان اور ان کا لشکر بے توجہی میں تمہیں کچل نہ ڈالے.
ذرا غور کرو، ایک مسئلہ کرنے لگا، ماننا پڑے گا کہ ابھی سلیمان علیہ السلام کا لشکر اتنی دور تھا کہ زمین پر پھیلی ہوئی چونٹیاں چل کر اپنے گھروں میں جا سکتا. اگر بالکل وہ سر پر آ گیا ہوتا تو پھر تو اس چونٹی کا کہنا بیکار. دوسری چونٹیاں کہتی ہیں اب تو ہمیں بتا رہی ہے، اب تو وہ آ گئے سر پر، اب ہم کدھر جا سکتی. تو ماننا پڑے گا کہ ابھی لشکر اتنی دور تھا کہ وہ چونٹیاں جو گھروں سے باہر تھیں وہ چل کر اپنے گھروں میں جا سکتی تھی. تو کتنی دور تھا؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ 3 میل دور، چونٹیوں کی وادی سے کتنی دور تھا؟ 3 میل. 3 میل سلیمان علیہ السلام کا لشکر دور تھا.
واقعی چونٹیوں کی جو سردار ہے اس نے حق کر آ کیا، ابھی لشکر 3 میل دور ہے، وہ پہلے ہی قوم کو متنبہ کر رہی. اور ہمارے ہاں جب 1971 میں جنگ لگی تھی نا تو حملہ پہلے ہو جاتا تھا، سائرن بعد میں بجتا ہے.
یعنی آپ فوراً بجا رہے ہیں کہ حملہ ہو گیا، تو خطرے سے تو پہلے آگاہ کرنا چاہیے نا.
یہ پرانی بات ہے، یا خان کا زمانہ تھا نا، آپ تو اللہ کا فضل، یہ پرانی بات ہے.
میرے بزرگ اور دوستو، جو قوم کا سردار ہو، قوم کا چودھری ہو، اس کا یہ فرض ہے کہ خطرے سے پہلے قوم کو آگاہ کرے.
یہاں محکمہ موسمیات بنے ہوئے ہیں، کروڑ ہار پہ آ کر جوڑے ہیں. ایمانداری سے بولو کہ جب کہیں زلزلہ آتا ہے، طوفان آتا ہے، تباہی ہو جاتی ہے، کبھی ان محکمہ موسمیات والوں نے پہلے بھی کبھی بتایا؟ ابھی پچھلے دنوں میں ضلع شیخوپورہ نارنگ منڈی میں کتنا بڑا طوفان ہے، ابھی پچھلے دنوں میں یہ مسقط میں طوفان آیا، جہاز تک اڑ گئے، آدمی اڑ گئے، موٹریں اڑ گئی، محکمہ موسمیات والوں نے نہیں بتایا.
اور کراچی میں یہ بتاتے ہیں کل بارش ہوگی، تو ہمارے کراچی میں مشہور ہے کہ لوگ کہتے ہیں اب بالکل نہیں ہوگی، کیونکہ جو یہ کہیں بالکل اس کے الٹ سکتا.
اگر کہیں ہوگی تو نہیں ہوگی،
اگر کہیں نہیں ہوگی تو ہو سکتا ہے ہو جائے. خیر، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ قوم کا یہ فریضہ ہے کہ قوم کا جو سردار ہو وہ قوم کو خطرے سے پہلے
دیکھو چونکہ پہلے کہہ رہے کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے اور ہیں تو وہ نبی اور نبی کے ماننے والے جان بوجھ کر کسی پر وہ ظلم نہیں کرتے لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کی توجہ تمہاری طرف نہ ہو تو اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ ورنہ ان کے پیروں میں آ کر کچلی جاؤ گی مر جاؤ لوگ اتنا توجہ سے سنتے رہو خلاصہ میں پیش کر
جب چونکہ نے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فتح بتا کم مل قولا
سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کے فاصلے پر تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے چونکی کی آواز کو سن لیا سمجھا اور اس کی تنہائی پر مسکرا دی کتنی دانا اور عقل مند ہے کہ پہلے ہی قوم کو آگاہ کر رہی اور ساتھ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ بہم لا یشعرون کہیں بے توجہی میں ان سے ایسا نہ ہو جائے ورنہ وہ اللہ والے جان بوجھ کر کسی پر ظلم نہیں کرتے
سلیمان علیہ السلام نے 3 میل سے چونٹی کی آواز کو سنا اور سمجھا اور اس کی تنہائی پر مسکرا دیے
اب میں آپ کو انصاف کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں جو لوگ یہ کہتے ہیں نبی ہمارے جیسا ہوتا ہے ان سے پوچھو تم بھی 3 میل سے چونکی کی آواز کو سن لیتے ہو دو بھائی اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے آپ میں سے کوئی صاحب ایسے ہیں جو 3 میل سے چونکی کی آواز کو سن لے 2 میل سے 1 میل سے 4 فرلانگ سے چلو 1 فرلانگ سے نہیں میں کہتا ہوں چونکی ہاتھ پر رکھ کے نبی کریم کو اپنے جیسا بجر سمجھنے والے مولوی کے کان کے ساتھ لگا دو پوچھو مولوی جی کیا کہتی ہے چلو اور رعایت کر دو مولوی کے کان میں ڈال دو چونکی بعد میں تیز ڈال کے نکال لیں گے پوچھو مولوی سے مولوی جی کیا کہتی
مولوی کے کان کے اندر چونکی چلی جائے
تو وہ بولے گی کہ نہیں وہ تو بولے گی میں کتنے پھنس گئی میں کہاں پھنس گئی کدھر آ گئی ضرور بولے گی لیکن مولوی کو نہیں پتا چلے گا کیا کہہ رہے
ہیں مولوی کے کان میں چونکی ڈال دی جائے تو مولوی کو پتا نہ چلے کیا کہتی ہے لیکن پیغمبر کی شان یہ ہے کہ تخت پر بیٹھا ہے تخت ہوا میں اڑ رہا ہے انسانوں کے چلنے کی آواز جنوں کے چلنے کی آواز ہوا پرندوں کے پروں کی آواز کتنی آوازوں کے ہوتے ہوئے نبی 3 میل سے چونکی کی آواز کو سنتا ہے
سمجھتا اور اس کی دنائی پر مسکرا دیتا ہے یہ کسی مولوی کا قول نہیں کسی امام کا قول نہیں یہ قرآن کی آیت پر رہا
اللہ فرماتا ہے فتح بس سما دعا ہے تم من قولہا سلیمان علیہ السلام اس چونکی کی بات پر مسکرا دیے
بولو بھائی نبی نے 3 میل سے چونکی کی آواز کو سن لی یہ تو ہے سلیمان علیہ السلام کی طرح اور جو 3 میل سے سن سکتا ہے وہ زیادہ سے بھی سنتا ہے کیونکہ 3 میل سے سننا بھی عادت کے خلاف
یہ تو ہے سلیمان علیہ السلام کی شان انہوں نے 3 میل سے چونکی کی آواز کو سن لیا
اور میرے تمہارے نبی کی شان کیا سنو حدیث کا
حضور علیہ السلام السلام فرماتے ہیں لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوته ہے تو کانا میرا امتی چاہے دنیا کے کسی خطے پر ہو کسی ملک پر ہو کسی ملک میں کسی قوم میں کسی جگہ بھی ہو جب وہ مجھ پر درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ کا نبی میرا تمہارا آقا فرماتا ہے اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے حضور نے فرمایا میں اس کی آواز کو سنتا ہوں
قربان جائیے صحابہ کرام نے مسئلہ کلیئر کروا لیا
کلنا بقاعد وفاتے کا
صحابہ کہتے ہیں ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ اپنی وفات کے بعد بھی سنو اب سنتے ہو وفات کے بعد بھی سنو
قال بقاعد وفاتی سرکار نے فرمایا میں اپنی وفات کے بعد بھی سنوں گا کیونکہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق
حضور نے فرمایا اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے نبیوں کے جسموں کا کھانا اس لیے کہ اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اس کو رزق بھی دیا جاتا تو میرے تمہارے آقا ہر جگہ کوئی درود و سلام پڑھے تو سنتے اور حضور نے کیا فرمایا حضور نے سائنس کا مسئلہ بیان فرمایا 1400 سال پہ میرے آقا نے کیا فرمایا بالا تو سلام پڑھنے والے کی آواز مجھ تک پہنچ بولو آج تم کراچی میں کالی روڈ پر بیٹھے بیٹھے دنیا بھر کی آوازیں سنتے ہو یا نہیں ریڈیو لگا لو مصر کے تارو سلطنت قاہرہ میں کوئی بولنے والا بولے تم یہاں بیٹھے سن
عرب میں مکہ ریڈیو لگا دو وہاں کی بات تم یہاں سن لو دنیا بھر کی آوازیں تم جہاں سنتے ہو نہ درمیان میں کوئی تار ہے نہ کچھ ہے سائنس نے یہ ثابت کر دیا کہ بندے کے منہ سے آواز نکلتی ہے
ساری دنیا میں موجود ہو جائے ریڈیو کا ایریل اس آواز کو کیچ کرتا ہے تم اس آواز کو سن لو تو سائنس نے ثابت کر دیا کہ آواز ہر جگہ پہنچ جائے
تم ایریل کے ذریعے سے اس کو سن لے میرے آقا نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا کہ میرا امتی جب مجھ پر درود و سلام پہنچتا ہے تم درود و سلام پڑتا ہے اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے اور میں نبوت کے ایریل سے روحانیت کے ایریل سے اس کو سنتا ہوں اور سن کر جواب بھی عطا فرماتا
تو میرے بزرگوں اور دوستوں جو لوگ نہیں نہ مانتے انہوں نے دراصل نبیوں کی شان کو سمجھا دی
یہ قرآن کی آیت پیش کرو کہ سلیمان علیہ السلام نے 3 میل سے چونکی کی آواز کو سنا
آواز کو سنا دی اور سمجھا دی تو معلوم ہوا چونکی کی بولی بھی
جانتے ہو. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک جن کو فرمایا اس چونٹی کو پکڑ کے لاؤ, ایک جن سے. تو جنوں کا حال تو آپ جانتے ہیں, جن نے وہیں سے ہاتھ بڑھایا پکڑ کے رکھ دیا,
جن نے وہیں سے ہاتھ کیا لمبا اور چونٹی پکڑ کے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہتھیلی پر.
تو آپ اس سے بات کرتے ہیں, فرماتے چونٹی تو نے جو اپنی قوم سے کہا کہ اپنے دلوں میں چلی جاؤ, گھروں میں چلی جاؤ, سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچر کچر نہ ڈالے, تو ہم کوئی اللہ کی مخلوق پر ظلم کرتے پھرتے؟ تم نے یہ کہا. تو چونٹی کہتی حضرت میں نے ساتھ یہ بھی تو کہا ہے وہ حملہ یا شروع کہ وہ بے شک توجگی میں ایسا نہ کر دے ورنہ جان بوجھ کر اللہ والے کسی پر ظلم. تو آپ اس کی بات پر خوش. فرمایا اچھا چونٹی یہ بتا کہ اس وقت اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل کون ہے؟ چونٹی کہتی حضرت میں. تو آپ نے فرمایا تو کہتے ہم تو اللہ کے نبی, اللہ نے ہمیں نبوت دی ہے, اللہ نے ہمیں حکومت دی ہے, سلطنت دی ہے, تو تم کیسے ہم سے افضل ہو؟ اس نے کہا حضرت دیکھو اس وقت اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل آپ, لیکن جس کو آپ نے اپنے ہاتھوں پر اٹھایا ہوا ہے اب اس کا مرتبہ کتنا ہے؟ افضل تو آپ ہی ہیں, لیکن اس وقت میرے جیسا کوئی نہیں کیونکہ مجھے اپنے اپنے ہاتھوں پر اٹھایا ہوا ہے. چونکہ آپ نے مجھے یہ شرط بخشا کہ اپنے ہاتھوں پر اٹھایا, اس وقت میں فخر کرتی ہوں کہ تم میرے جیسا دنیا میں کوئی, کیونکہ مجھے اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں پر اٹھایا. آپ اس کی بات پر بہت خوش ہوئے. تو میرے بزرگوں اور دوستوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ والوں کی یہ شان ہے, اللہ تعالیٰ نے نبیوں ولیوں کو جو سننے کی دیکھنے کی صفتیں عطا فرمائی ہیں وہ صفتیں عام بندوں کو عطا نہیں. یہ جو نہیں نا مانتے انہوں نے نبیوں ولیوں کے مرتبے اور مقام کو سمجھا نہیں.
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کوہ طور پر اللہ تعالیٰ کی صفات کی تجلی دیکھی
تو تفسیروں میں لکھا ہے کہ اس کے بعد ان کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ وہ میلوں, دو درجے میل نہیں, 50-60 میل کے فاصلے پر باوجود زمین کی اونچ نیچ کے جو چونٹی چلتی تھی اس کو دیکھتے,
تب جبکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کی صفات کی تجلی دیکھی. تو جنہوں نے اللہ کی صفات کی تجلی دیکھی ان کی نظر کا یہ آنند ہو گیا کہ میلوں تک چونٹیوں کو چلتے ہوئے دیکھتے تھے.
تو جنہوں نے معراج کی رات عین رب کو دیکھا, ذات خدا بندی کو دیکھا, ان کی کیا شان تھی؟ ان کی آنکھوں سے کائنات کی کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں. کسی واسطے اللہ حضرت صادق بریلوی رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کوئی غیب تم سے کیا نہا ہو بھلا.
یا اللہ اور کوئی غیب آپ سے کہاں پوشیدہ رہتا,
اور کوئی غیب تم سے کیا نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی تبا تم پہ کروڑوں درود.
یا رسول اللہ جب آپ سے خدا ہی نہیں چھپا تو خدا ہی کہاں چھپا؟ اور جس نبی سے خدا نے اپنے آپ کو نہیں چھپایا خدا نے اس نبی سے اور کیا چھپا لیا؟ ہمارے نبی سے تو خدا بھی نہیں چھپا, خدا ہی کہاں چھپ سکتی ہے؟
سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی دی ہوئی قدرت و طاقت اور نظر بصیرت اور قوت سماعت سے غلاموں کے درود و سلام کو سنتے ہیں اور اپنے غلاموں کے حال احوال کو دیکھتے ہیں.
یاد رکھنا چار بادشاہ ایسے ہوئے ہیں کہ انہوں نے روح زمین پر حکومت کی, ان میں دو مسلمان ہیں اور دو کافر ہیں. دو مسلمان, ایک حضرت سکندر ذوالقرنین ہیں اور دوسرے حضرت سلیمان علیہ السلام. اور کافر جو دو بادشاہ ہوئے ہیں ان میں ایک نمرود تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا, اور دوسرا بت نصر. یہ بت نصر اللہ کے نبی حضرت دانیال علیہ السلام کے زمانے میں ہوا. بڑا ظالم بادشاہ, اس نے بیت المقدس کو ویران کر دیا, سارا شہر کھا دیا. تو یہ بڑا ظالم تھا. چنانچہ میں ایک بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, اگرچہ مضمون سے متعلق نہیں ہے, کہ اس نے جب بیت المقدس پر حملہ کیا تو بنی اسرائیل غفلت کا شکار تھے. وہ اپنی عیب پرستی میں پڑے ہوئے تھے, رب کی یاد سے غافل تھے اور پیغمبروں کی تعلیمات انہوں نے فراموش کر دی تھی. حضرت دانیال علیہ السلام شب و روز ان کو سمجھاتے تھے, اللہ سے ڈراتے تھے, مگر ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا, وہ حضرت کی نصیحت کو قبول نہیں کرتے. آخر دنیا میں ان کا یوم حساب آ گیا کہ بخت نصر نے حملہ کیا. اس کا حملہ اچانک تھا اور بڑا زبردست حملہ تھا. نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے ہزاروں کو تہے تہ کر دیا اور سارا شہر برباد کر دیا, عید سے عید بجا دی, یہاں تک کہ اللہ کے مقدس گھر بیت المقدس کو بھی ویران کر, اور باقی جتنے بنی اسرائیل تھے ان سب کو قیدی بنائے. ان قیدیوں میں حضرت دانیال علیہ السلام, چنانچہ سب کی مشکلیں کسی گئیں اور ان کو زنجیروں سے رسیوں سے باندھا گیا اور ڈھیر بکریوں کی طرح لاتا گیا اور لاد کر گیا. دیکھیں حضرت دانیال علیہ السلام کی نبی جو ہوتا ہے, نبی وہ اپنے زمانے کے تمام انسانوں سے ہر بچے زمین میں بلند اور فائز ہوتا. نبی کی عادت
بات چیز نہ ہوتی. اور یاد رکھو یہ صداقت، یہ دیانت، یہ امانت، یہ پرہیزگاری، یہ شرافت، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ چاہے آپ کسی مقام پر بھی ان کا مظاہرہ کریں، ان کا اثر ضرور پڑتا. چاہے کسی مذہب فکر سے تعلق رکھنے والی قوم ہو، کسی ملک سے تعلق رکھنے والی قوم ہو، اگر آپ دیانت داری اور امانت داری، شرافت اور باقی پر مظاہرہ کریں گے تو اس کا اثر ضرور پڑتا. دیکھنے والے ضرور متاثر ہوں گے اور تعریف کیے بغیر نہیں گئے. تو حضرت خاندار علیہ السلام نبی اور نبی سے بڑھ کر کون امانت دار اور کون صداقت والا اور کون تمیز ہو سکتا؟ نبی سب سے زیادہ بلند ہوتا ہے. آپ کی شراکت، آپ کی تعریف اور آپ کے اپنا کے اپنا ہر کرتا سارے بڑے 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 بزرگ پتا نہیں کہ کس جرم میں آئے ہیں، ایسے لوگ کو کوئی جرم کرتے ہیں
مسلمان تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کا چہرہ ہی ایسا بناتا ہے, ہم نے تو کوئی پیغمبر دیکھا ہی نہیں, ہمارے ملک میں کوئی نبی ہوا ہی نہیں, سارے نبی عرب میں ہوئے, یہ تو رویا بھی دیکھی ہو جاتا ہے میرا کافی آگے, ہم نے کوئی نبی دیکھا ہی نہیں, ہمیں کیا پتا ہے کہ نبی کا حسن و جمال, نبی کا جاہ و جلال کیسا ہوتا ہے, ہم تو بال اولیاء اللہ کو دیکھتے ہیں تو بڑے متاثر ہوتے ہیں, زبان سے بے ساختہ کا نکلا ہے سبحان اللہ کیسا نورانی چہرہ, یہ چہرہ ہی بتا رہا ہے کہ یہ اللہ سے کوئی پیارا, تو حضرت صاحب یار علیہ السلام مزید تھے, نندی جب آپ کا چہرہ دیکھا تو چہرہ دیکھ کر ہی بڑا متاثر ہوا, جب گفتگو تھی اور زیادہ اثر ہوئی, اس کے دل میں آپ کی بڑی عظمت اور بڑی قدر پیدا ہو گئی, وہ خدمت میں آنے جانے لگا, یہاں تک کہ اس کو یقین ہو گیا کہ ان جیسا عالم, ان جیسا فاضل, ان جیسا مدبر, ان جیسا عقل مند انسان میں نے اپنی زندگی میں کوئی نہیں دیکھا, بڑا بہت اچھا, بات جلدی ختم کروں, انہیں دنوں میں مفتے نظر بادشاہ نے ایک بات دیکھ اور بات دیکھ کر بڑا پریشان ہے, اس نے نجومیوں کو, کاہنوں کو, معاصروں کو جمع کیا اور کہنے لگا کہ میں نے ایک بات دیکھا ہے, میں بڑا پریشان ہوں, میرے خواب کی تعبیر بتا, تم نجومیوں کاہنوں خواب کی تعبیر دینے والوں نے کہا جناب آپ نے کیا بات دیکھا, کہنے لگا جو خواب میں نے دیکھا ہے میں اس کو بھول گیا, اب تم ہی بتاؤ کہ میرا خواب کیا تھا اور تم ہی بتاؤ کہ میرے خواب کی تعبیر کیا, تو سب ایک دوسرے کو نہیں دیکھتے اب ہر چڑی کھوپڑی کا آدمی بڑا ظالم قسم کا آدمی تھا, انہوں نے کہا بادشاہ جب آپ خواب ہی بھول گئے ہیں تو ہم کیا بتائیں, تو وہ آگے اب اٹھتے ہیں کہ تم وقت تم یوں ہی دعوے کرتے ہو کہ ہم غیب جانتے ہیں, ہمیں غیب جاننے حاصل ہے, ہاں ہاں تم تنخواہیں لیتے ہو, خزانے کا مال برباد کر رہے ہو اور ایک بات بھی نہیں تم بتا رہے ہو, آج دن کے اندر اندر بتاؤ میرا خواب کیا تھا, اس کی تعبیر کیا کرنا, میں سب کو پھنسی لگا سارے نجومی اور خاصن اور محبت آ گئے کہ بھائی لینے کے دینے پڑ گئے, مصیبت بڑھ گئی, اب خواب اس نے دیکھا ہے, ہم کیا بتائیں کیا دیکھا, جو خواب دیکھا ہے اس لیے سوچ رہے, کوئی جاگتا خواب دیکھتا ہو اس کو بھی نہیں پتا چلتا کہ دھونے والا کیا دیکھ رہا ہے, تو ہم کیا بتائیں, بچاروں کے رنگ پیلے ہو گئے, سینے میں کئی دھڑکنے لگے کہ اپنی مصیبت آ گئی, اس لیے تو کسی کو چھوٹی نہیں اور یہ تو واقعی پھانسی لگا دے, یہ خبر سارے شہر میں پھیل گئی کہ بادشاہ نے خواب دیکھا ہے اور اس کو وہ بھول گیا ہے, نجومی کاہن معذر اس کو بتانے سے عاجز آ گئے, تو بادشاہ نے یہ حکم جاری کیا, یہ خبر جیل میں بھی حضرت کے کام یاد رہے, اسلام نے جیل کے حاکم کو بلایا, فرمایا تیرا بادشاہ اس خواب کو دیکھ کر بھول گیا ہے, میں وہ خواب بھی جانتا ہوں اور اس کی تعبیر بھی جانتا ہوں, کیونکہ نبی کا ماں نہیں ہے غیب کی خبر دینے والا, جو لوگ نبی کے لیے غیب نہیں مانتے ان سے صرف ایک سوال کرو, ان سے یہ پوچھو کہ نبی کا معنی بتا دو کیا, نبی کا لفظ نبی کا معنی ہے المخبر عن الغیب, یہ نبی کا معنی ہے المخبر عن الغیب, نبی وہ ہوتا ہے جو غیب کی خبر دے, نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کی خبر دے, اور جو غیب کی خبر نہ دے وہ نبی نہیں ہے, اور آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ خبر وہی دے سکتا ہے جو خبر رکھتا ہے, جو خبر رکھتا نہیں وہ دوسرے کو کیا خبر دے, تو اگر نبی غیب کی خبر رکھتا ہی نہیں تو وہ غیب کی خبر دے گا کیسے, تو جو لوگ نبی کے لیے علم غیب نہیں مانتے معلوم ہوا وہ نبی کو نبی ہی نہیں مانتے, ان کو نبی کا ماں نہیں معلوم نہیں, اللہ تعالیٰ نبیوں کو علم غیب عطا فرماتا ہے تو وہ اللہ کی عطا سے غیب سانپتی ہیں اور آگے لوگوں کو غیب کی خبریں دیتی ہیں, اسی بات سے اللہ فرماتا ہے فما ہوا علی الغیب بضالین, میرا یہ حبیب غیب کی خبریں بتانے میں بخل نہیں کرتا, یعنی لوگوں کو بھی غیب کی خبریں بتاتا ہے, یہ بھی ضمن بات آ گئی, حضرت عام یاد علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تیرے بادشاہ کا خواب بھی جانتا ہوں تعبیر بھی جانتا ہوں, تو جا تو اپنے بادشاہ کو خبر دے, اس میں تیرا بھی فائدہ ہوگا میرا بھی فائدہ ہوگا, اس لیے کہ حاجت نے کہا جناب میرا کیا فائدہ ہوگا اور آپ کا کیا فائدہ ہوگا, آپ نے خبر بنایا تیرا فائدہ یہ ہوگا کہ بادشاہ پر جب تم اس کو جا کر یہ کچھ خبری سنائے گا اور پھر اس کے بعد میں بادشاہ کو اس کا خواب اور اس کی تعبیر بتاؤں گا تو اس کی پریشانی دور ہو جائے اور وہ اس خوشی میں تیرا عہدا بڑھا دے گا, تیری ترقی ہو جائے گی, کیونکہ تو کچھ خبری لے کر جائے گا تو تیری ترقی ہو جائے گی اور میرا فائدہ یہ ہوگا کہ بادشاہ مجھے اس خوشی میں رہا کر دے اور میں دیر سے رہا ہو کر اپنی قوم کے لیے ہری کی خوبصورت کروں تو تیرا بھی فائدہ ہوگا میرا بھی فائدہ, تو دیر سے خبر کرنے میں کہا کہ جناب اس میں بڑے بڑے عالم ہیں بڑے پیشکار, میں دل سے آپ کی ثقافت خدمت کا بہت ہوں, لیکن ذرا یہ یاد رکھیے کہ ہمارا بادشاہ بڑی تیری کھوپڑی کا,
میں تیری فراری کرتا ہوں تو میری کرتا
دربار میں گئے تو بادشاہ کے دربار کے آداب میں ایک ادب یہ تھا کہ جو بھی دربار میں جائے وہ بادشاہ کو سجدہ کرے. تو پیغمبر کیسے غیر اللہ کو سجدہ کرے؟ پیغمبر تو اسی چیز کو ملانے کے لیے آتا ہے, وہ یہی تو سبق دینے کے لیے آتا ہے کہ مخلوقات کے سامنے سر نہ جھکاؤ, خالق کے سامنے سر جھکاؤ. تو پیغمبر کس طرح نے ظالم اور مغرور بادشاہ کے سامنے سجدہ کرے؟ جب آپ گئے دربار کے پاس تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ آپ نے سب سے پہلے سجدہ کر, میں جیل میں جانے کے لیے تیار ہوں, قید کی زندگی اختیار کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن بادشاہ کے سامنے سجدہ نہیں کروں. جاؤ بادشاہ سے کہہ دو کہ میں سجدہ نہیں کروں. اگر اپنا خواب اور خواب کی تعبیر سننی ہے تو مجھے بلا لے, نہیں سننا چاہتا تو میں وقت جیل میں چلا جاؤں گا, سجدہ نہیں کروں. بادشاہ نے کہا چلو ٹھیک ہے, نہیں کر سکتے مانگ رہے, ہم خواب اور خواب کی تعبیر ضرور سننا چاہتے, بلاؤ. نہ سجدہ بلا لے. جس وقت آپ اندر داخل ہوئے اور بادشاہ نے آپ کا چہرہ دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر ایسا روک ڈالا کہ وہ آپ کی تعظیم کے لیے
سخت سے نیچے اتر آیا, آگے بڑھ کر استقبال کیا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر تخت کے اوپر لے گیا اور اپنے ساتھ اپنے بیٹھنے کی جگہ پر بٹھایا.
اس وقت آپ بیٹھ گئے تو بادشاہ کہنے لگا ہم نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ سارے درباری کہنے لگا بھی ہوں آئیے بھی ہے. بادشاہ بڑی ٹیڑھی کھوپڑی کا آدمی ہے, ٹیڑھے مزاج کا آدمی ہے, انہوں نے آگے سے جواب دینا ہے, اس نے فوراً قتل کر دوں گا.
بادشاہ نے کہا آپ نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟
تو سمجھانے کا تبلیغ کرنے کا بھی انداز ہوتا ہے. کوئی آج کل کا مبلغ ہوتا کہ ایسے تبلیغی نکل پڑتے ہیں, قرآن میں آتا ہے بیٹا مت تم کی قرآن مانو تو قرآن میں مل رہی حدیث میں آتا ہے تو وہ تو حدیث کو مانتا ہی.
وہاں تو ایسی بات کی جائے جس کو اس کی عقل قبول کر لے اور وہ متاثر ہو جائے. تو یاد رکھو تبلیغ کرنا ہر ایک کا کام نہیں ہے. بہت سی ایسی ہیں جو گھر سے تبلیغ کرنے کے واسطے نکلتے ہیں اور بجائے فائدے کے الٹا اثر ڈالتے ہیں.
دیکھو نا ہر نسو بچوں کو پکڑ لیتے چل ہم تبلیغ کر, اس کو یہ بھی پوچھتے کہ تجھے اسلام کے ارکان بھی معلوم ہیں یا نہیں, نماز کی شرطیں معلوم ہیں, نماز کے فرائض واجبات معلوم ہیں. اسے یہ نہیں پوچھتے بس یہ کہتے ہیں نام لکھو تبلیغ کرنے کے لیے چلو. ارے جس کو خود علم نہیں ہے وہ تبلیغ کیا کرے؟ تبلیغ کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے. جب تک علم نہ ہو, علم کے ساتھ ساتھ حکمت نہ ہو, اس وقت تک تبلیغ کرنا جائز ہے. آپ اپنی طور پر بھی اس کو مانیں گے؟ بولو جس نے باقاعدہ کسی میڈیکل کالج سے ڈاکٹری نہ پڑھی ہو, تجربتاً اس فن کے ماہروں سے کسی نے ڈاکٹری نہ پڑھی ہو اور سند نہ لی ہو, اس کو علاج کرنے کا حق پہنچتا ہے. اور اگر وہ خود بخود ڈاکٹر بن جائے اور جناب اپنی کلینک کھول لے اور علاج شروع کر دے اور باقاعدہ کسی سے نہ پڑھا ہو اور ڈگری نہ رکھتا ہو تو وہ ادھروئے قانون مجرم ہے یا نہیں ہے؟ جو مجرم ہے تو وہ لوگ کہیں گے کہ جو باقاعدہ ڈاکٹر نہیں, جس نے باقاعدہ ڈاکٹری نہیں پڑھی, کہ ایسا علاج کرے گا ایسی گولی دے گا نہ مرد رہے نہ مریض. تو جب اس ڈاکٹر کو علاج کرنے کا حق حاصل نہیں, جو باقاعدہ سند یافتہ ڈاکٹر نہ ہو, تو اس عالم کو تبلیغ کرنے کا بھی حق نہیں ہے جس کے پاس کوئی سند نہ ہو اور جس نے کسی استاد سے باقاعدہ علم حاصل ہے. ارے لکھو کو تو گھر ہی کر دیں, تبلیغ کرنے جا رہے ہیں کہاں جی؟ جاپان. تو بولو اسے جا کے کسی کی تبلیغ کرو گے, وہ پہلی بولی نہیں سمجھے, کسی اور بھی بولی نہیں سمجھے. اور پاکستان میں تبلیغ کرو, ادھر ہندوستان میں جاؤ وہاں ہندوؤں کو جا کر تبلیغ کرو. جب ہزاروں کی تعداد میں ہندو اپنا مذہب چھوڑ کے خود مذہب ہو گئے, آج اخبار میں تم نے پڑھا ہوگا, تو کیا وہ اسلام کو قبول نہیں کر سکتے؟ ہندوؤں کو مسلمان بناؤ اور کافروں کو مسلمان بناؤ, عیسائیوں یہودیوں کو مسلمان بناؤ. یہ جناب والا سنیوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, کیا ادھر ادھر کہیں نکل گیا؟ میں آپ کیا کر رہا تھا, بادشاہ کا بھی آدم یہ سکھا لوں آپ نے وشواس کروایا تھا بادشاہ, سجدہ کرنے میں میرا نقصان بھی تھا تیرا نقصان, اور اب جو میں نے تجھے سجدہ نہیں کیا اس میں میرا فائدہ بھی ہے تیرا فائدہ. دیکھو نا بات اس طریقے سے کہ بات آگے بڑھے.
آپ نے فرمایا سجدہ کرنے میں میرا نقصان بھی تھا تیرا نقصان.
وہ کہنے لگا مجھے تو ہزاروں آدمی سجدہ کرتے ہیں, میرا آج تک کبھی نقصان نہیں ہوا. تو آپ مجھے سجدہ کرتے تو میرا کیا نقصان ہے؟ مجھے روز روز سجدہ کرتے ہیں, میرا کیا آنے کا کبھی نقصان نہیں ہوا. تو آپ کر دیتے سجدہ تو میرا کیا نقصان تھا؟ تو سنیے آپ کس طرح کرنی فرماتے ہیں بات کر. اس وقت روئے زمین میں ایک نئے شخص جو یہ جانتا ہوں کہ تم نے کیا خواب دیکھا اور اس خواب کی تعبیر. بادشاہ نے سارے نجومی کاہن مؤثر جنہوں نے کہا تھا نا ہم نہیں جانتے سارے بلا لیے کہ آ جاؤ خاندیاں خان والے ہو, آ جاؤ دیکھ لو. آج
وہ سارے حیران تھے کہ اس کو کیسے پتا ہے بادشاہ نے اپنے محل میں سوئے سوئے خواب دیکھا, یہ جیل میں بیٹھا کیسے جان گیا کہ بادشاہ نے کیا دیکھا؟
حیران تھے. لیکن ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ نبی کا مقام کیا ہوتا ہے اور نبی کے معنی کیا ہوتا ہے. وہ بھی حیران ہو رہے. آپ نے فرمایا بادشاہ سجدہ کرنے میں میرا نقصان دیتا میرا نقصان. اب جو میں نے تجھے سجدہ نہیں کیا تو میرا فائدہ کیا میرا جانا مجھے اور آپ کا جانا نے کیا بات دیتا ہے میں یہ جانا. اور یہ جو میرے پاس علم ہے یہ میرا اپنا ذاتی ہے میرا ایک خدا ہے جس نے مجھے یہ علم
اور اسی میرے خدا نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میرے سوا کسی اور کے سامنے سر نہ جھکانا کسی اور کو سجدہ نہ کرنا ورنہ یہ علم چھین لوں.
تو اے بادشاہ اگر میں تجھے سجدہ کرتا تو میرا خدا مجھ سے وہ علم چھین اگر جب وہ علم چھین لیتا تو تجھے تیرا باپ اور تیرے باپ کی تعلیم کون تو ساری عمر دور جب بھی پڑ
تو تیرا نقصان بھی ہوتا کہ تجھے کوئی نہ بتاتا تو ساری عمر پریشانی کا شکار رہتا اور میرا نقصان بھی ہوتا کہ میرا خدا مجھ پر ناراض ہوتا اور مجھ سے میرا علم اور میرا مرتبہ
تو سجدہ کرنے میں دونوں کا نقصان. اب یہ پیدا ہوا میرا یہ پیدا ہوا کہ میرا وہ رب مجھ پر راضی اور اس کا دیا ہوا علم میرے پاس اور تیرا فائدہ یہ ہوگا کہ میں ابھی تجھے خواب اور خواب کی تعبیر بتاؤں گا اور تیری ساری عمر کی پریشانی دور ہو جائے.
تو سجدہ کرنے میں تیرا نقصان بھی تھا میرا نقصان بھی تھا نہ کرنے میں تیرا فائدہ بھی ہوا میرا فائدہ بھی.
تو یہی بات کا کہنے لگا کہ آج نے جو مجھے سچا نہیں کیا یہ بہت
یہ وہی تھا کہ جو سجدہ نہیں کرتا تھا اس کو قتل کروا دیا. اب پیغمبر نے اس کو اس طریقے سے سمجھایا کہ وہی کہنے لگا کہ آپ نے جو مجھے سجدہ نہیں کیا تو بہت ہی اچھا. اب جلدی کر مجھ سے قدر نہیں ہوتا بتا میرا خواب کیا ہے اور میرے خواب کی تعبیر کیا.
آپ نے ارشاد فرمایا بادشاہ تم نے خواب دیکھا ایک دکھ ہے وہ جو اتنا بڑا ہے کہ پیر تو اس کے زمین کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور سر اس کا آسمان کو لگا ہوا کتنا اونچا
تجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسے اس کا سر آسمان کو لگا
اور اس دکھ کے پیر جو ہیں وہ مٹی کے بلیاں لوہے اور آنے جو ہیں وہ تانبے کی اور پیٹ جو ہے وہ پیتل کا ہے چاندی کا ہے
اور اس کا منہ سر جو ہے وہ سونے کا. اور تو حیران ہو رہا ہے کہ یہ اتنا بڑا بت اوپر سے سونا چاندی تانبا پیتل اور لوہا اور پیر اس کے مٹی کے
اور کھڑا ہوا ہے کہ اچانک تم نے دیکھا کہ آسمان سے ایک پتھر گرا اس بت کے سر پر کہ وہ بت چورا چورا سونا چاندی تانبا مٹی لوہا سب آپس میں مل گیا اور وہ زمین کے برابر ہو گیا. تو تو حیران ہو رہا ہے کہ یہ اتنا بڑا بت کیا تھا اور یہ جو پتھر گرا ہے یہ کیا تھا. تو اسی حالت میں تھا اسی حیرت میں تھا کہ تیری آنکھ کھلی. بات کا کھڑا ہو کے کہنے لگا کہ اگر میرا کوئی خدا ہوتا جس کو میں مانتا ہوتا تو میں اس کی قسم کھا کر کہتا کہ میرے دیکھنے اور آپ کے بتانے میں بال برابر بھی فرق نہیں تھا.
یہی میں نے دیکھا بالکل آپ نے صحیح بتا دیا. اور وہ سارے مجھے سارے حیران ہو رہے تھے کہ بات تو دیکھا بادشاہ نے ان کو ایسے علم ہو گیا.
اللہ بادشاہ نے کہا بالکل آپ نے صحیح کہا میں نے یہی خواب دیکھا تھا جس کو میں دوں.
اب جلدی بتائیے کہ اس کی تعبیر کیا.
آپ نے فرمایا بادشاہ یہ جو تجھے خود دکھایا گیا ہے یہ تجھے یہ دکھایا گیا ہے کہ اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر مختلف قوموں آ گئے. ان قوموں کا رنگ بھی ایسا ہے جیسا کہ بت کے اندر تو انہیں رنگ دے تو کالا ہوتا ہے تو بعض قوموں کا رنگ کالا تانبا ترست ہوتا ہے تو بعض قوموں کا رنگ بالکل تانبے ہوتا ہے. چاندی سفید ہوتی ہے تو بعض قوموں کا رنگ بالکل سفید بعض ان کا سفید اور سرخی ملا ہوا ہے.
اور جس طرح رنگ مختلف دکھائے گئے ہیں اسی طرح لوگوں کے اندر اونچ نیچ کا سوال ہے
کہ بعض قومیں کہتی ہیں ہم اونچی قومیں ہیں دوسری نیچی قومیں ہیں. اونچ نیچ کا سوال ہے جن لوگوں کے پاس زیادہ دولت ہے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں جن کے پاس کم دولت ہے ان کو وہ چھوٹا سمجھتے ہیں. گویا اونچ نیچ غریبی امیری
اور کالے گورے کی تمیز اس کائنات میں پھیلی ہوئی ہے. لوگ انہیں چیزوں کو دیکھتے ہیں رنگ روپ کو دیکھتے ہیں نقش و نگار کو دیکھتے ہیں مال و دولت کو دیکھتے ہیں اور انسان عزت کا اصل جوہر جو ہے اس کو نہیں دیکھتے
کیونکہ فضیلت اور عظمت کا مدار رنگ و روپ پر نہیں مال و دولت پر نہیں
قومیت اور ذات پات میں نہیں فضیلت بزرگی کا مدار تقویٰ و پرہیزگاری پر. چاہے کسی کا رنگ کالا ہو لیکن اگر اس کا کردار اچھا ہے تو وہ اس گورے رنگ والے سے عزت والا ہے جس کا رنگ تو سفید ہے مگر کردار اچھا.
اور اگر کوئی غریب ہے لیکن وہ نیک ہے متقی پرہیزگار ہے تو وہ اس دولت مند سے ہزار سچا اچھا ہے.
جو دولت مند تو ہے مگر انجاس ہے اور برائی اور بدکاری میں مبتلا ہے.
اللہ کے نزدیک زیادہ عزت عظمت والا وہ ہے جو زیادہ زیادہ پرہیزگار.
اللہ فرماتا ہے انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم, بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ مکرم و محسن وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے.
تو بادشاہ گویا تجھے یہ سکھایا گیا ہے کہ اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے یہی چیز ہے, رنگ روپ مال و دولت,
جس کی وجہ سے لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور فخر کرتے ہیں. اور اصل حقیقت جو ہے انسان عزت کا جوہر جو ہے اس کی طرف کسی کی توجہ ہے.
اور جو اوپر سے پتھر گرا ہے جس نے اس بت کو دکھنا شروع کر دیا, تو وہ پتھر ہے دین اسلام جس کو نتیجے آخری کرنا حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا.
جب وہ دین اسلام آئے گا اور جب وہ پیغمبر آخر الزمان تشریف لائیں گے تو وہ اس اونچ نیچ کا فرق مٹا دیں گے. وہ آ کر لوگوں کو سبق دیں گے, ان کے زمانے میں یقین ہوگی. وہ کہیں گے کہ کسی گھوڑے کو کالے پر اس واسطے فضیلت نہیں کہ اس کا رنگ کتا ہے, کسی مالدار کو غریب پر اس واسطے فضیلت نہیں کہ اس کے پاس چار پیسے زیادہ ہے. وہ یہ کہیں گے کہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو مستقبل پر ہی اس کا.
ان کے دین میں یہ ہوگا کہ جب جماعت کری ہوگی تو جس سر میں کالے رنگ والا بلال حبشی کھڑا ہوگا اسی رنگ میں گورے والا سدھو کے اوپر
جس سر میں ایک غریب سلمان فارسی کھڑا ہوگا اسی سب میں ایک امیر عثمان غنی بھی کھڑا ہوگا. وہ غریبوں کو اور امیروں کو, کالوں اور گوروں کو ایک ہی رسی میں ایک ہی لڑی میں پرو دیں گے اور ایسی حکومت اور ایسی مساوات قائم کریں گے کہ ایسی حکومت اور مساوات کوئی اور قائم نہیں کرے.
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.
تو نبی آخر الزمان کا دین ہے وہ پتھر جو اوپر سے گرا جس نے اس خود کو جتنا دور کر.
بادشاہ نے کہا آپ نے بات کی سچ بتایا اور تعبیر بھی بالکل صحیح,
واقعی لوگ اسی اونچ نیچ میں پڑے. بادشاہ نے کہا لوگوں سن لو, آج کے بعد ان کو میں اپنا مشیر مقرر کرتا ہوں کہ میرے پرائیویٹ سیکٹری ہوں گے, کوئی کام بغیر ان کے مشورے کے اور بغیر ان سے پوچھے میں نہیں کروں گا, کیونکہ میں نے ان جیسا عقل مند, ان جیسا مدبر اور ان جیسا کوئی آدمی حاضر.
اس کے بعد حضرت صاحب بات اس کے مشیر ہو گئے. ایسا ایسا آپ نے اس کو سمجھانا شروع کیا, جس وقت سمجھانا شروع کیا اپنی قوم کو بھی رہا کروا لیا
اور آخر وہ بادشاہ مر گیا تو لوگوں نے آپ کو ہی تخت پر بٹھا دیا. جب آپ تخت پر بیٹھ گئے تو خدا ترقی کے سلسلے کی حکومت اور سلطنت
پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کے مطابق لوگ عمل میں ہم نے تو ہے. یہ بات میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ مضمون سے متعلق نہیں ہے.
میں یہ اب کر رہا تھا کہ چار بادشاہ ہوئے جنہوں نے روئے زمین پر حکومت کی,
دو کافر دو مسلم. مسلمان حضرت سکندر جو کرنے حضرت سلیمان علیہ السلام, اور کافر نمرود جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا, اور یہ کتے نظر جس کا میں نے آپ کو واقعہ سنا.
جب آپ نے یہ سن لیا تو اب ایک بات کیے بغیر نہیں رہو, اور اگر کوئی حوالہ غلط ثابت کر دے تو 10,000 روپیہ نقد انعام, اور پوٹلی کے جس مقام پر چاہو مجھے کھڑا کر کے گولی مار دو, میں پہلے لکھ کے دے دوں. اور اگر حوالہ صحیح ہوئے تو اسی نہ کسی نے گولی مارگی نہ کسی سے کچھ پیسہ لے, ہم اتنا ہی کہیں گے کہ سنی بن جائے. ہمارا مطالبہ کیا صرف سنی بن. چنا دیسو بڑا ہی نے کہا کیا مصنفہ مولوی خلیل احمد امبیٹ بھی مصدقہ مولوی رشید احمد گنگوئی, یہ دو بنیوں کے بہت بڑے مولوی ان کی یہ اس میں لکھا ہے ایک سوالے سوالے کے معنی نیک بن, ایک سوالے فخر عالم علیہ السلام کی زیارت سے خواب میں مشترک. تو آپ کو اردو میں کلام کرتے دیکھ کر پوچھا کہ آپ تو عربی ہیں آپ کو اردو زبان کہاں سے آ گئی؟ آپ نے فرمایا کہ جب سے ہمارا معاملہ علماء دیوبند سے ہوا ہے ہم کو یہ زبان کا. آگے لکھا ہے سبحان اللہ اس سے دیوبند کے مدرسے کا رتبہ معلوم. یہ ہے عبارت کتاب.
اس کا مطلب یہ ہے صرف دیوبند کے مدرسے کا اتنا رتبہ ہے کہ نبی کریم نے بھی یہاں سے فیض حاصل کیا ہے اور جہاں کے مولویوں سے اردو زبان سیکھی ہے.
چنانچہ یہی مطلب ہے یا کچھ اور دیکھ رہا ہوں, کہتے ہیں کہ ایک سال کہڑا سال نام ہے راجی نام کی ہی کہ پتر ہی کتنے رہتا تھا
ٹھیک گل جو من کرتے تو یہی کہنا تھا نا ایک سال میں فخر عالم علیہ السلام کی جارت سے کام میں گزرے ہو
تو کیا لکھا ہے کہ حضور نے فرمایا جب سے ہمارا معاملہ دیوبند کے مولویوں سے ہوا ہم کو یہ زبان
اس کا ایک مطلب تو یہ ہوا کہ دیوبند کا مدرسہ تو ابھی 100 سال ہوا تھا نا,
اور پھر دیوبند مدرسہ بنتے ہی تو موجی نہیں نا بن گئے تھے دیوبند کے, پھر انہوں نے کوئی 8-10 سال لگا کے پڑھا پھر مولوی بنے.
تو ایک تو یہ بات اس سے ثابت ہوئی کہ اس سے پہلے گویا 1300 سال پہلے 100 سال ہو گئے نا مدرسے پڑھے کے تقریبا, تو اس سے پہلے حضور اردو نہیں جانتے کیونکہ پہلے دیوبند کے مولوی بھی نہیں, دیوبند ہی نہیں تھا تو دیوبند کے مولوی کہاں تھے. تو اس سے ایک تو یہ بات ثابت ہوئی کہ حضور اس سے پہلے اردو نہیں جانتے.
تو 1300 سال کے عرصے میں ہندوستان سے پاکستان سے بلوچستان سے کتنے لوگ حضور کے روزے تک رہتے رہے اور اپنی اپنی بولیوں میں انتظام پر یادیں کرتے رہے, حضور کی کوئی خبر نہیں ہے کیونکہ حضور جانتے ہی نہیں تھے, اس کو جانتے تھے نہ بلوچی نہ سندھی نہ پنجابی نہ اردو,
تو اپنی زبان میں کوئی بول دے رہے تھے حضور جب جانتے ہی نہیں تھے. تو ایک تو یہ ماننا پڑے گا کہ کسی کی بات حضور نے نہ سمجھی نہ سنی نہ گمتی نہیں نہ سنی نہیں,
کیونکہ دیوبند سے پہلے دیوبند کے موجود سے پہلے تو اردو جانتے ہیں, تو جب اردو نہیں جانتے تھے تو پھر بھی نہیں جانتے پنجابی بھی پشتو بھی
صرف عربی تھے عربی جانتے ہوں گے. تو جتنے ملکوں سے لوگ آتے ہیں حضور کی بارگاہ میں تو فریاد کرتے رہے حضور کو کوئی پتا نہیں لگا کہ تم کا خرچہ بن رہا.
ایک تو یہ دیکھو خاصی راج بھائی, دوسری بات یہ ذرا غور سے سن, لکھا ہے کہ حضور فرماتے ہیں جب سے ہمارا معاملہ ان سے ہوا ہمیں اردو آتے, اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ ہم نے ان سے سیکھ لی, کیونکہ یہی مطلب ہوا یا کچھ اور؟ حضور تو ہے عربی, تو پوچھا جا رہا ہے کہ آپ تو عربی آپ کو اردو کہاں سے آ گئی؟ تو حضور فرماتے ہیں جب سے دیوبند کے مولویوں سے ہمارا تعلق واسطہ ہوا ہے ہمیں یہ آ گئی, یعنی ہم نے ان سے سیکھ لی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مولوی بنے استاد اور نبی کریم ہوئے ان کے ساتھ, تو بولو یہ حضور کی توہین ہے یا نہیں؟
توہین ہے یہ حضور کی, یہ ایسی بات لکھے یہی وجہ ہے کہ آگے اللہ اس سے دیوبند کے مدرسے کا رتبہ معلوم ہوا بھی اتنا بڑا رتبہ ہے کہ حضور بھی ایک تو خیر یاد ہوئے ہیں اور حضور نے بھی یہاں سے سیکھا ہے کچھ.
یہ بے ادبیاں گستاخیاں لکھتے ہیں تو غلام یہ ہو جائے اگر فاتحوں کی باتیں کرنے لگوں فاتحوں کی. اب ایک بھی اور فاتح کتاب میں لکھا ہوا توبہ توبہ ایسی بے ادبی کی باتیں, ایک شخص کو خواب ہے کیا خواب ہے ادھر بھی ایسے لکھا, ایک سال نے خواب میں دیکھا اور مولوی اکرم علی خان نے لکھا, ایک سال نے خواب میں دیکھا کہ احکر کے گھر حضرت عائشہ صدیقہ آنے والی.
تو تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ مان میرا ذہن اس طرح منتقل ہوا کہ مجھے کوئی پمپکن لڑکی ملے, کوئی چھوٹی عمر والی لڑکی میرے ہاتھ آئے گی, کیونکہ اس نے خواب دیکھا ہے کہ میرے گھر حضرت عائشہ صدیقہ آنے والی. تو کہتے ہیں میں نے اس کی تعبیر یہ نکالی, میرا ذہن فوراً نکل گیا کہ میرے ہاتھ کوئی چھوٹی عمر کی لڑکی آئے گی, کیونکہ حضور کے گھر جب حضرت عائشہ گئی تھی تو ان کی عمر بھی چھوٹی تھی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے ہاتھ بھی کوئی چھوٹی لڑکی آئے. ایمانداری سے بولو, اگر کسی بزرگ یا مولوی سے کہا جائے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کے گھر حضرت عائشہ کی صدیقہ آنے والی, تو وہ کہے کہ لڑکی میں نے میرے بھی کوئی چھوٹی, ایک تو ذہنیت کا اندازہ کرو, اور دوسرا کوئی مومن بھی سارے جہان کی مومنوں کی ماں کے متعلق سن کر یہ کہتا ہے کہ کوئی چھوٹی عمر کی لڑکی آپ ہے, کیونکہ حضرت عائشہ کی صدیقہ مومنوں کی ماں, صدیقوں کی ماں, شہیدوں کی ماں, ولیوں کی ماں. تو عاشق تو کہتا ہے کہ زہر نصیب میرے کہاں ایسے نصیب کے مومنوں کی ماں حضور کی ماں بی بی میرے گھر میں آئے, میرے واسطے کے بڑی خوشی کی بات اور کہنا نہیں چھوٹی عمر کی لڑکی آتا ہے.
کیوں اگے لکھا کیوں کہ جب حضرت عائشہ اعظم حضور کے گھر گئی تھی تو حضور کی عمر 50 سال کے قریب تھی اور ان کی عمر 9 سال تھی, کہنا میری عمر بھی 50 سال ابھی ہوئی ہے, میں نے کوئی چھوٹی لڑکی لگے گی 50 سال کا ہو گیا ابھی بھی لڑکی بند ہو گیا.
یہ ان کی خوابی. ایک اور خواب دکھتا ہے تھانوی صاحب کو کہ جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں خواب میں کلمہ اس طرح پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ اجر بھری رسول,
کہنا پھر میں بیدار ہو گیا جاگ گیا جاگ گیا, پہلے تو خواب میں کلمہ پڑھا نا پھر جاگ پڑا, تو کہتا ہے مجھے خیال آیا کہ میں نے کلمہ ابھی تو پڑھایا تو میں اس کو صحیح کروں, اب وہ کہتا ہے میں جاگ رہا ہوں ہوش میں ہوں نیند میں نہیں ہوں واقف نہیں ہوں
اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے پہلے جو کلمہ پڑھا وہ صحیح نہیں پڑھا, تو اب میں اس کی اس غلطی کے تدارک کے لیے دروسری پڑھنے لگا, تو پھر میں دروسری بھی اس طرح پڑھتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی صلی اللہ علیہ وسلم, کہتا ہے میں جاگتا ہوں بیدار ہوں سمجھ رہا ہوں لیکن بے اختیار ہوں, میری زبان سے ایسا ہی
جاہر سے جاہر مسلمان کو بھی کلمے پہ نبی کریم کے سوا کسی اور کے نام کا خیال نہیں آتا,
تو جیسے خواب اسی کو یاد ہے جیسے وہ ظاہر میں کرتا ہے
تو تم ظاہر میں بھی ایسے کلمہ پڑھتے ہو گے جو مجھے رسول اللہ سمجھتے ہو گے، توبہ کرو استغفار کرو، اور پھر تم نے لکھا کہ میں جاگ پڑا بیداری کے عالم میں بھی تم درود پڑھتے ہو اور مجھے نبی جی نہ کہتے ہو، تو یہ تو کفر ہے، تمہیں توبہ استغفار کرنی چاہیے، نہیں تو تم ایمان سے جاتے رہو گے۔
نہیں نہیں یہ نہیں لکھا، بلکہ اس کو کیا لکھتے ہیں کہ تم نے اپنا خط لکھا ہے اور اپنا خواب یا اختیار بیداری جو تم نے اس خط میں لکھا ہے، یہ جو واقعہ تم نے لکھا اس واقعے میں اس واقعے میں تسلی
ہے، اس کی طرف تم رجوع کرتے ہو بیونے ہی تعالیٰ وہ متبع سنت،
بس یہ جواب۔ پہلی بات یہ لکھی تھی کہ بڑھانے کی بات نہیں، اس واقعے میں دوسری بات یہ لکھی جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو میری طرف، بیونے ہی تعالیٰ وہ اللہ کی مدد سے سنت کا متبع، سنت کا متبع،
یعنی اس کو نہ توبہ کرنے کے لیے کہا نہ استغفار کرنے کے لیے کہا، بس یہ کہا کہ اس وقت کرنے سے بندی، تو ان کا تو کوئی مرید کلمہ پڑھے ان کا تو بھی ٹھیک، درود پڑے تو ان کو نبی کہہ دے اس میں تو بھی ٹھیک، پھر بھی تسلی،
اور ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں ساڈے بچے بندے لے کے تم شرک کرتے، ہم کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کہتے ہیں تم شرک کرتے، میں کہتا ہوں یہ نارا تو شرک کی جڑوں کو پڑھاتا،
بس بات یہ کر رہا تھا کہ بے ادبوں سے تو یہ بے ادب لوگ ہیں، بے ادبوں کی سو کرتے، اللہ ہمیں بچا کر اپنے ایمان پیچھے پر قائم رہو، کیونکہ یہ سیاسی جلسہ نہیں، یہ مذہبی جلسہ ہے، مذہبی جلسے میں مذہب کی باتیں ہونی چاہیے، ایمان عقیدے کی باتیں کر رہا ہوں کہ اپنے ایمان پر قائم رہو، عقیدے پر قائم رہو، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے حکومت دی اور ہمارے نبی کو ایسی حکومت دی سب پر حکومت، وہ تین میل سے چونٹی کی آواز سن لیتے تھے، ہمارے نبی صاحب ہر امتی کے درود السلام کو سنتے ہیں، وہ جانوروں کی بولیاں جانتے تھے، انسانوں کی، جنوں کی، حضور ساری مخلوق کی بولیاں جانتے ہیں،
اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کی غلامی نصیب فرمائے، ان کے غلاموں میں بندر تھے، ان کے غلاموں میں ہماری اور قیامت کے دن ان کے غلاموں میں ہمارا اثر فرمائے، وہاں کر باغانا الحمد للہ رب العالمین۔